वफादारी सभी को। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عزيز دوست اور بھائیو، اللہ رب العزت کی توفیق سے اس وقت آپ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ رب العزت سننے اور سنانے کے اس عمل میں ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کے ساتھ جو تعلق ہے اور علم کو جو سننے کا شوق ہے، یہ بہت ہی قابل قدر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر مسجد خیف میں منا کے میدان میں دعا فرمائی تھی: سمع منا شیئا فحفظہ وبعاہ ثم اداہ کما سمع. اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا میں اور قیامت کے دن، جو ہم سے کوئی چیز سنے، کوئی حدیث سنے، کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ سنے، اس کو اچھی طرح یاد کر لے، سمجھ لے اور آگے پہنچا دے. یقیناً جن لوگوں کو یہ شغف حاصل ہے وہ خوش نصیب انسان ہے جو نبی علیہ السلام کی سنتوں اور آپ کی احادیث کو سننے کا شوق رکھتے ہیں، اور اس قدر توجہ سے سنتے ہیں کہ وہ سن کر یاد کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اور پھر پوری امانت کے ساتھ اس علم کو آگے پہنچا دیتے ہیں. اس دور میں جو کہ پرفتن دور ہے، یہ ایک بہترین بنیاد ہے عافیت کی اور سعادت کی کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑ جائے، اور ہم ان کو حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیں، اور پھر عمل کرنے کا اور آگے پہنچا دینے کا شغف ہم میں پیدا ہو جائے، تو یہ اس فتنوں کے دور میں سب سے قوی تحفظ ہے جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے. انسان کے عقیدے کی حفاظت، انسان کے عمل کی حفاظت، اور انسان کے منہج کی حفاظت، جو اسی علم نافع کے ساتھ مربوط ہے. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو جامع ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اس کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا: من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے، نجات کی بنیاد کیا ہے، اور نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اب یہ سوال ان کا عام ہے اور مطلق ہے، اس سے مراد دنیا کی نجات بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد آخرت کی نجات بھی ہو سکتی ہے. انسان مختلف مشکل صورت ہوتا ہے اور وہاں نجات پانا اور کامیاب ہونا انسان کی ضرورت ہے. یہ ایسا مطلق سوال ہے کہ نجات ہر مقام پر ہر مرحلے پر کیسے حاصل ہو سکتی ہے. دنیا میں بہت سے امتحانات ہیں, بہت سی ابتلاءات ہیں اور بہت سی آزمائشیں ہیں, تو یہاں کیسے نجات ممکن. ایک وقت آتا ہے انسان موت کا شکار ہوتا ہے, تو موت کے وقت نجات کی کیا صورت ہے. پھر انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو قبر میں نجات کی کیا صورت ہے. پھر روز آخرت اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا, میزان اللہ کا ترازو جس میں اللہ رب العزت بندوں کے اعمال تولے گا, اور یہ بڑا ہی کڑا حساب ہے جہاں ایک ذرے کے مطابق جو فرق ہے نیکیوں اور گناہوں کا وہ سامنے آئے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور پھر ایک مرحلہ انترہ کا ہے جہاں اللہ رب العزت اب لے گا. پھر ایک مرحلہ پورے شراب کا ہے جو جہنم کے اوپر قائم ہے, وہاں پہ گزرنا ہوگا. تو ان سارے مقامات پر نجات کی کیا صورت ہے کہ انسان کیا کرے جس سے اس کو نجات حاصل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تین چیزیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ املک علیک لسان, پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ وب کی علی خطیئتک کا, اور اپنے گناہوں پر رو, یعنی توبہ اور استغفار کے منہج کو جو ہے وہ اپنا لو اور اپنے گناہوں پر کثرت سے رو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ول جسا کا بیت ہوگا, چونکہ یہ پرفتن دور ہے تو اس پرفتن دور میں تم یہ کوشش کرو کہ تمہارے گھر کی چار دیواری تمہارے لیے کافی ہو, یعنی بہت زیادہ وقت گھر سے باہر صرف کرنے کی بجائے اپنے گھر کی چار دیواری میں صرف کرو. یہ تین چیزیں نجات کے امور ہیں. اور بعض احادیث میں اسی کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا ذکر ہے, وہ خود ما تعرف بدع ما تنکر, کہ جو چیز تم پہچانتے ہو معروف ہو اسے لے لو, اور جو چیز نامعروف ہو اور تم پہچانتے نہ ہو اسے چھوڑ دو. اس کا معنی میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم, یعنی جو چیز معروف ہو اس کو لے لو, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی اور کتاب و سنت ہے. یعنی جو چیز مختلف امور آئیں گے, نئے نئے امور, ان میں سے جو چیز اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہو اسے تم ضرور اختیار کرو. اور جس چیز کو چھوڑنے کا حکم ہے, کوئی ایسا مسئلہ جو وحی الہی کے خلاف ہو اور کتاب و سنت میں نہ ہو, اس کو تم چھوڑ دو. اور آگے کچھ اور امور کا بھی ذکر ہے, علیک بخاصۃ نفسک بدا امر العامہ, اس صورت حال میں جو فتنوں کی بہتات ہو تم نفس کو پکڑ لو اور امر عامہ کو چھوڑ دو. اس کا معنی یہ ہے کہ تم توجہ دو ان لوگوں پر جو آپ کے خاص لوگ ہیں, مثلا گھر کے افراد ہیں, بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, انہیں پکڑ دو اور ان پر توجہ دو, ان کی اصلاح کرو, ان کے عقیدے کی اصلاح, ان کے منہج کی اصلاح اور ان کے عمل کی اصلاح, اور ان کو علم نافع دینے کی کوشش کرو. بدا امر العامہ, اور عامت الناس کے معاملے کو چھوڑ دو, اس میں زیادہ منہمک ہونا, ان کے بارے میں زیادہ باتیں کرنا, جو ان پر فتویٰ بازی کرنا, ان سے یکسر گریز کرو اور اپنے نفس پر اور اپنے اہل و عیال کے نفس پر توجہ دو. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچا لو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ. یہ اولی ذمہ داری ہے جو ہر انسان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اور فتنوں کے دور میں خاص طور پہ اپنے اہل و عیال پر اور خاصۃ النفس کی اصلاح پر توجہ دے. یہ پوری حدیث آپ نے سن لی, اس میں بنیادی طور پر تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھل یقب الناس فی نار جہنم الا حسائل السنتہم, کہ زیادہ لوگوں کو جہنم میں اوندھا کر کے پھینکنے والی چیز زبان ہے. زیادہ تر لوگ اپنی زبانوں کی بنا پر جہنم میں جائیں گے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے زبان کو سارے امور کا ملاک کہا ہے. جب آپ نے ایک حدیث میں معاذ بن جبل کی حدیث مسند احمد میں دین کے بہت سے امور کا ذکر کیا, جس میں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ اور شہادتیں, یعنی اللہ کی توحید کی گواہی, نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی, اور پھر تہجد, اور پھر جہاد, نفلی روزے, نفلی صدقات, ان سارے امور کا ذکر کیا اور ذکر کر کے فرمایا کہ اے معاذ تجھے بتاؤں کہ ان سارے امور کا ملاک کیا ہے. ملاک کا معنی یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بنا پر ان سارے امور کی قبولیت ممکن ہے, اور اگر وہ چیز نہ ہو یہ سارے امور رد کیے جا سکتے ہیں. یہ تو بڑا اہم مسئلہ تھا کہ پورے دین کا انحصار ایک ایسی چیز پر, پورے دین کی قبولیت ایک ایسی چیز پر ہے, تو وہ کیا ہو سکتی ہے. ہم اس کو سنیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان باہر نکالی اور فرمایا کہ کف علیہ کا حاضر, اسے کنٹرول کر لو زبان کو. تو معاذ بن جبل بڑا حیران ہوئے کہ زبان پر پکڑ ہو سکتی ہے, ایک چھوٹی سی چیز اپنی اختیار میں ہے, جہاں چاہیں چلائیں اور جہاں چاہیں روک لیں, تو بھلا اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یقب الناس فی نار جہنم علی من اخرہم الا حسائل السنتہم, کے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ان کے منہوں اور پیشانیوں کے بل پھینکنے والی چیز سب سے زیادہ ان کی زبان ہے. یعنی سب سے زیادہ لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو اپنی زبانوں کی بنا پر جائیں گے. یہی بات پیغمبر علیہ السلام نے خواتین سے کہی تھی جب آپ نے عید کا خطبہ ارشاد فرمایا, اور خواتین کو اسپیشل جا کر آپ نے خطبہ سنایا, آپ نے یہ محسوس کیا کہ شاید خواتین دور ہیں تو ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی, اپنے صحابی کو لے کر آپ الگ ان کے پاس چلے گئے, وہ بھی وہاں موجود تھی قریب ہی اور عید کی نماز پڑھنے آئی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار, اے عورتو صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو. فانی اریدکن اکثر اہل النار, میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. تو ایک عورت نے سوال کر لیا, بلوم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دو اسباب ہیں, تکثرن اللعن وتکفن الرشیر, ایک تو تم لعنتیں ملامتیں بہت کرتی ہو, تمہاری زبانیں محفوظ نہیں, کسی کی غیبت, کسی کی چغلی اور کسی کی عیب جوئی اور کسی پر طعنہ زنی اور کسی پر لعنت اور ملامت, اور دوسرا شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہو, ناشکری بہت کرتی ہو. یہ دو اسباب. تو یہاں بھی آپ نے سنا کہ خواتین کا جہنم میں زیادہ جانا ان کی زبانوں کی بنا پر, تو زبان کی حفاظت بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. بلکہ بعض اوقات زبان کا غلط استعمال کھڑے کھڑے سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں, جس کی دلیل صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے دو بھائیوں کا, ایک نیک تھا اور ایک برا تھا, اور نیک بھائی اپنے برے بھائی کو سمجھاتا رہتا اور علم دیتا رہتا لیکن وہ قبول نہ کرتا. ایک دن اس نے ایک ایسا کام کر ڈالا اس برے بھائی نے, بدکار بھائی نے, کہ نیک بھائی غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. اب اس نے غصے میں آ کر یہ جملہ کہہ دی, جو کام تھا بڑا خطرناک تھا اس کا. طبرانی میں اسی حدیث میں یہ الفاظ زائد مروی ہیں کہ وہ نیک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں تھا, اور یہ برا بھائی باہر سے آیا, سجدے کی حالت میں اس کی گردن پہ کھڑا ہو گیا, وہ سجدے میں ہے وہ گردن پہ کھڑا ہو گیا اور کافی دیر تک کھڑا رہا, اس کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. جب اس نے اپنا پاؤں ہٹایا اور اس کو چھوڑا, وہ سجدے سے اٹھا, اس نے نماز مکمل کی, سلام پھیرا اور اس سے میں کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. اب سوچیں کہ اس جملے کا کیا معنی ہے, اللہ تعالیٰ کس کو معاف نہیں کرتا اور کس کو معاف کرتا ہے؟ جو کلمہ گو ہے اور صاحب توحید ہے, وہ معافی کا مستحق ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. تو اس کا یہ کہنا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, اس کا معنی یہ تھا کہ اس نے اس کو ایمان سے خارج کر دیا. کیونکہ جب تک ایمان باقی ہے, توحید باقی ہے, اس وقت تک بخشش کی امید ہے اور اللہ معاف کر سکتا ہے. اس کی مشیت ہو اور چاہت ہو تو توبہ کے بغیر بھی بڑے بڑے گناہ معاف کر سکتے ہیں. شرک گویا اس شخص نے اس کو جو اسلام کی حدود ہیں ان سے نکال باہر کیا, مشرکین کی صف میں ڈال دیا اور کفار کی صف میں ڈال دیا اور قسم کھا لی اس بات پر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اس وقت کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ من ذا الذی یتعلی علیہ, یہ قسمیں کھانے والا کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلاں کو معاف نہیں کریں گے. اسے بلا کر کہہ دو کہ انی قد غفرت لہ, اسے میں نے معاف کر دیا, وہ بدکار تھا, فاسق الفاجر تھا, اسے میں نے معاف کر دیا اور اس کے دل کو پھیر دیا نیکی کی طرف, ہدایت کی طرف, تقویٰ کی طرف. اور تمہیں ادخلت النار, تمہیں جہنم میں ڈال دیا. دیکھیں ایک کلمہ, ایک بول اس کی تمام نیکیوں کی بربادی کا باعث بن گیا اور اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا. تو اس لیے عمل کرنے کا لسان ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور ہم ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ ہم لوگوں پر طعنہ زنی کریں یا ان پر لعنت و ملامت کریں. یہ کلمات انتہائی شنیع اور برے ہیں اور ہیبت ناک ہیں. برا کلمہ جب زبان سے نکلتا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ اس سے زمین و آسمان ہل جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو گالی دے تو وہ گالی بڑی بے قرار ہوتی ہے اور آسمان کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے کہ میں کہاں جاؤں, میرا ٹھکانہ کہاں پر ہے, آسمان کی طرف تیزی سے جا رہی ہوتی. فرشتے اس گالی کو دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے. تو یہ انتہائی برا ایک کلمہ آسمان میں کیوں داخل ہو, تو فرشتے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. وہ گالی تیزی سے اوپر جاتی ہے, آسمان سے ٹکراتی ہے اور انتہائی تیزی سے نیچے سفر شروع کر دیتی. زمین کے فرشتے دیکھتے ہیں ایک بڑا برا کلمہ زمین کی طرف آ رہا ہے, تو زمین کے فرشتے بھی زمین کے دروازے بند کر دیتے ہیں. تو اس کلمہ شنیع کو, اس گالی کو, اس لعنت کو, ملامت کو نہ آسمان نے پناہ دی نہ زمین نے پناہ دی. اب وہ بھٹک رہی ہے کہاں جاؤں. پھر وہ سوچتی ہے کہ مجھے جہاں بھیجا گیا, یعنی گالی جس پر دی گئی, جسے دی گئی ہے, وہیں چلی جاؤں, شاید مجھے وہیں پر جائے پناہ مل جائے, وہاں بھی فرشتے موجود ہیں. وہ شخص اگر اس گالی کا, اس حکم کا اور فتویٰ کا مستحق نہیں ہے تو فرشتے اس کو وہاں سے بھی رد کر دیتے ہیں اور وہ گالی وہاں سے بھی لوٹ آتی ہے اور بے قرار ہو کر گھومتی کہ میں کہاں جاؤں. اسے کہیں پناہ نہیں ملتی. پھر وہ سوچتی ہے کہ جس نے گالی دی ہے اس نے غلط دی, جس پر دی ہے اس وہاں میری جگہ ہے ہی نہیں, ٹھکانہ ہے ہی نہیں. تو پھر وہ لوٹتی ہے, اسی شخص کے اندر داخل ہو جاتی. تو وہ لعنت یا کفر کا فتویٰ یا وہ ملامت کی بات یا وہ گالی اسی شخص میں داخل ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قاضل اخیہ یا کافر فقط باء بی احدہما, جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے, جس کو کہا یا تو وہ ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے. لہذا نبی علیہ السلام کی یہ نصیحت کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا, اس کو ہمیشہ بند رکھنا, اور اگر زبان کھولو کچھ بولو تو اپنے ایک ایک بول کو شریعت کے میزان پر تول کر بولو. ایسی بات نہ کہو جس کے کہنے کا اختیار ہی نہیں. میں ذرا سی وضاحت کر دوں کہ کسی کی ذات پر حکم لگانا, اس کا کسی بندے کو اختیار نہیں دیا گیا. شریعت نے ہم کو احکام عامہ دیے ہیں. نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے, حکم عام ہے, ہم یہ حکم عام بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص مثلا زید ہے, نماز نہیں پڑھتا, تو آپ کہیں کہ اے زید تو کافر ہے, یہ حکم معین ہو گیا, حکم خاص ہو گیا, اس کا شریعت نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا. یہ اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. حکم عام تو ہم لگا سکتے ہیں, ایک شخص ہمارے سامنے اگر نماز نہیں پڑھتا ہم کہیں گے کہ تمہارا نماز نہ پڑھنا کفر ہے, یہ عمل کفر ہے. جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا حکم عام موجود ہے, اور اگر وہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے گا تو حکم ختم ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے کہ تو کافر ہے, یہ حکم قائم رہے گا, ہمیشہ قائم رہے گا. اگر وہ توبہ کر کے اپنی اس بات کا ازالہ بھی کر چکا ہے اور آپ کو توبہ کا علم نہیں ہے, وہ آپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ ایک شخص اپنی توبہ سے آپ کو آگاہ کرے. توبہ تو ایک سری معاملہ, خفیہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان, اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے رات کی تاریکی میں اٹھ جا, اچھا وضو کر لے, دو نفل پڑھ لے اور مجھ سے توبہ کر لے, تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. تو رات کی تاریکی میں ایک کمرے میں کیا انقلاب آ گیا, آپ کو اس کا علم نہیں اور آپ اپنی بات پر مصر ہیں کہ فلاں طاغوت اور فلاں کافر ہے, تو کتنی خطرناک بات ہے. اگر وہ نہیں ہے اور وہ توبہ کر چکا ہے تو پھر وہ حکم آپ پر داخل ہو جائے گا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. تو اس لیے عملے کا رہے گا, لسان کا, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کا استعمال بالکل شریعت کے اصولوں اور قواعد کے مطابق کرو اور زبان کی حفاظت کرو. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ایک شخص پوری عمر نیکیاں کرتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, حتیٰ کہ عبادت کرتے کرتے وہ جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے, اس کے مابین ایک قدم کا فاصلہ باقی رہ گیا, ایک قدم بڑھائے اور جنت میں داخل ہو جائے. لیکن وہاں پہنچ کر بد نصیب اپنی زبان سے ایک بات ایسی کہتا ہے, فرمایا کہ اس کی ایک ہی بات اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتی. یعنی کہاں وہ نیکیاں کرتے کرتے جنت تک پہنچ چکا ہے اور کہاں ایک کلمے کی پاداش میں, ایک بول کے جرم میں اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں اور جہنم کا لقمہ بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ وہ مالدار ہے اور بہت ہی نیک ہے, سخی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے اور صدقہ بہت کرتی ہے اور بہت ہی نیکیوں کا اہتمام کرتی ہے, اس میں ایک کمی ہے. تو ابھی جیران حوالی اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف دیتی, صدمے پہنچاتی ہے, غیبتیں کرنا, چغلیاں کرنا اور تہمتیں لگانا اور بد اخلاقی سے پیش آنا, کڑوی گفتگو کرنا, یہ اس میں کمی ہے. لیکن نیک بہت ہے, تہجد گزار ہے, نمازی ہے اور صدقہ بہت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہیا فی النار, یہ خاتون جہنم میں جائے گی. پھر ایک اور عورت کا ذکر ہوا, وہ غریب ہے, صدقہ نہیں دے پاتی, فرائض کا اہتمام کرتی ہے, تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتی, نفل نہیں پڑھ پاتی لیکن فرض نماز پڑھ لیتی ہے, لیکن لا تؤذی جیرانہا بلسانہا, زبان کی میٹھی, اخلاق بہت اچھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیا فی الجنہ, یہ خاتون جنت میں جائے گی. تو نبی علیہ السلام کی یہ پہلی نصیحت, عملے کا لے گا لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کی حفاظت کرو, بڑی مؤثر اور کارگر, اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو, نصب العین اس کو بنا لیجیے. اور یہ زبان کا غلط استعمال بہت ہی نقصان دہ ہے. اسی علماء السلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی اہمیت اس چیز سے وعدے کی ہے کہ زبان کے آگے دو تالے, یعنی وہ دو تالے لگانا آسان ہے, ایک انسان اگر اپنے دانتوں کو بند کر لے اور دانتوں کو بھینچ لے تو اس کی زبان نہیں چل سکے گی, یہ گویا تالا ہے زبان کو روکنے کے لیے. دوسرا اگر اپنے ہونٹوں کو اپنا دبا لے اور بھینچ لے تو پھر بھی زبان پہ تالا پڑ سکتا ہے, ہونٹ اگر بند ہو پھر بھی زبان نہیں چل سکتی. اور اس سے چھوٹا گناہ آنکھوں کا, آنکھوں کے آگے ایک تالا ہے پلکوں کا, اگر ان کو انسان جھپکا لے, بند کر لے تو آنکھیں بند ہو جائیں گی. اور بے حیائی کے پروگرام اور یہ بازاروں میں جانا اور غلط نگاہوں کا استعمال کرنا, ان سب سے بندہ باز آ سکتا ہے. لیکن زبان کی اتنی خطورت ہے کہ اس کے آگے دو تالے ہیں تاکہ انسان ایک اس بات کو سمجھ سکے کہ میں زبان کا غلط استعمال نہ کروں. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف, کوئی جملہ نکالے 100 بار سوچے کہ یہ جملہ شرعی میزان میں کیسا ہے, کیونکہ فرشتے کرام کاتبین اوپر موجود ہیں اور بندوں کے اعمال کے صحائف ان کے ہاتھوں میں ہیں اور ان کا ایک ایک عمل نوٹ کر رہے ہیں اور زبان کا ایک ایک بول سن کر تحریر کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن پروردگار میں جب حساب و کتاب کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ, تو اللہ رب العزت جب آئے گا اور بڑا وہ ہیبت ناک منظر ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ایک تقریر فرمائے گا, یا معاشر الجن والانس انی قد انصت لکم من یومکم ھذا اسمع قولکم و ارى عملکم فانصتوا الی. اے جن اور انسان, تمہیں جب سے میں نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک تمہارے لیے خاموش تھا, تم نے جو چاہا کیا میں کبھی نہیں بولا, تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ چکا ہوں اور ایک ایک بات تمہاری سن چکا ہوں اور میں بھولنے والا نہیں ہوں، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ فانصتوا الی، آج تم سب کے سب خاموش ہو جاؤ، اور آج حساب و کتاب کا دن ہے، تمہارے بولنے کا ختم ہو گیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ سب کی زبانوں پر مہر لگا دے اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ ہاں اللہ ہاتھوں کو بلوائے گا، ٹانگوں کو بلوائے گا، آنکھوں کو بلوائے گا، کانوں سے بلوائے گا کہ تم بولو اس بندے نے کیا کچھ کیا، کیا لیا، کیا دیا، کہاں چل کر گیا، کہاں گیا، کہاں سے آیا، کیا کمایا اور کیا کھایا، آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا۔ سارے اعضاء گواہی دیں، زبانوں پر تارے لگ جائیں گے، مہر لگ جائے گی۔ تو کتنا یہ ہیبت ناک معاملہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور ایسے معاملے جن معاملوں میں حکم لگانے میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ محتاط ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقے کو۔ میں یہاں اپنے اس معاشرے کو سفر کر رہا ہوں، ہمارے اس معاشرے میں، پاکستان میں، کراچی میں، کچھ نوجوان حکم لگانے میں بہت تیزی اختیار کرتے ہیں، اور حکام تک جن سے، جن کو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہوتا، ان سے ملا تک نہیں ہوتا، حجت قائم کرنا تو دور کی بات ہے، ان سے ان کی ملاقات ہی نہیں، حجت قائم کرنا تو بہت بڑی بات ہے، تو ان پر غائبانہ وہ حکم لگانا فلاں ایسا اور فلاں ویسا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء بھی اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں۔ تو عمل کے رہے گا لسانہ کا، یہ بڑی ایک کارگر نصیحت ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کی حفاظت کرو۔ دوسری بات یہ کہ وقت کی علاقت ہی ایسے، بجائے اس کے کہ تم دوسرے کے عیوب تلاش کرو، ان پر حکم لگاؤ، اپنے عیب یاد کرو، ان پر روو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ فتنوں کا دور ہے اور فتنے بھی اندھے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ دور دورہ ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے قبل کہ اندھے فتنے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا فتنے ہیں، فرمایا کہ لا یدری القاتل فیما قتل و المقتول فیما قتل، قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کر دیا گیا، میرا کیا گناہ ہے۔ خود کچھ حملے ہوتے ہیں اور ایک ہی حملے میں 50 آدمی 100 آدمی مارے گئے، اور قاتل کو معلوم نہیں وہ اس زد میں کون کون آ رہا ہے، کون کون مر رہا ہے، مقتول کو معلوم نہیں ہمیں کس جرم میں مارا گیا، مارنے والا کون ہے، اسے کوئی معلوم نہیں۔ فرمایا کہ جب تم یہ فتنہ دیکھو تو فانتظر الدجال، دجال کا انتظار کرنا، ام الیوم، وہ آج بھی آ سکتے ہیں، بلغت، اور کل بھی آ سکتے ہیں۔ تو اتنا یہ قرب قیامت کا دور آ گیا، چل چلاؤ کا وقت ہے، تو اس آخری وقت میں انسان تصور کر لے کہ آخری وقت ہو سکتا ہے، اور یہ وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور آخری وقت میں منہج استغفار اختیار کرنا شریعت کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہ سورۃ الفتح کی، سورۃ النصر کی آیت ہے، اور سورۃ النصر آخری آیت نازل ہوئی ہے، آخری سورت نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی، اور یہ صحابہ نے اس بات کی گواہی دی، یہ سورت اگرچہ فتح مکہ کا ذکر کر رہی ہے لیکن در حقیقت یہ پیغمبر علیہ السلام کی موت اور آپ کے انتقال کی خبر دے رہی ہے۔ جو مشن آپ کو دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا، دین کی تکمیل ہونے والی ہے، آخری وقت آ پہنچا، اللہ نے آپ کو بھیجا، اللہ واپس بلانا چاہ رہا ہے۔ اپنے اس آخری وقت میں آپ تسبیح کریں، تحمید کریں اور استغفار کریں۔ تو بب کی اللہ خطیت ہے کر، بجائے اس کے کہ تم اوروں کے عیب جوئی کرو، ان پر حکم لگاؤ، فتوے لگاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، ان پر روو، ان پر توبہ اور استغفار کرو۔ اور تیسری بات ہے کہ ولی یسع کا بھائی تو کر، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، جو ضروری کام ہے، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، ضرور جائیے مسجد میں، آنا نماز با جماعت کے لیے ضرور آئیے، علماء کے دروس سننے کے لیے جانا ضرور جائیے، لیکن ضروری کام انجام دینے کے بعد باہر وقت گزارنے کے بجائے اپنے گھر آ جاؤ، اور گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے باعث عافیت اور باعث سلامتی قرار دو۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، بری صحبت سے بچو گے، بازاروں کے اختلاط سے بچو گے، وقت کے ضیاع سے بچو گے، اور صاحب خانہ اگر گھر میں ہے تو سلامتی اور عافیت ہے، باہر جائے گا کسی کی غیبت ہوگی، کسی کی چغلی ہوگی، کرے گا نہیں تو سنے گا ضرور، تو کانوں کو بھی امانت کا حساب دینا ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے بچاؤ کے لیے اگر گھر آ جائے اور گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھے، جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب گھر میں رہے گا تو اپنے اہل خانہ پر توجہ دے گا، ان کی اصلاح کرے گا، ان کی تربیت کرے گا، اپنے گھر والوں کی نگرانی کرے گا۔ ایک انسان گھر سے باہر رہے صبح سے شام تک، رات تک، تو بہت سے امور اس کے علم میں نہیں ہوتے، لیکن جب وہ زیادہ وقت گھر میں گزارے گا تو گھر کے سارے امور، سارے عیوب اس کے سامنے آئیں گے، وہ اصلاح کرے گا، تربیت کرے گا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے دجال کے دور میں فرمایا تھا دجال کے دور میں سب سے حازم عقل مند انسان وہ ہوگا کہ جو گھر سے نہ نکلے اور اگر نکلنا پڑے تو اپنی بیوی کو رسی سے باندھ کر جائے, اتنا محتاط ہو, ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑا سا باہر سرک جائے اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر کوئی چیز دیکھ کے یا کوئی لفظ اس کے کانوں میں پڑ جائے, باہر کسی سے ملنے چلی جائے, اپنی سہیلی سے, اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے, بازار ہے کوئی جملہ سننے کو مل جائے, اور عورتوں کے عقیدے بڑے کچے ہوتے ہیں, ان کے منہج بڑے کمزور ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے متاثر ہو جائے, رسی سے باندھ کر جائے تاکہ کوئی فتنہ ان پر اثر انداز نہ ہو سکے. اتنے فائدے ہیں گھر میں رہنے کے, تو یہ پیغمبر اسلام کی نصیحت بہت ہی کارگر, بہت اس میں حکمتیں, بڑی مسئلتیں ہیں اس میں, اور بہت ہی ایسی چیزیں جن کے ثمرات ہم آگے چل کر سمیٹ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. یہ پوری حدیث اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی توفیق دی, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے, اور وہ ذری اصول اور قواعد جو یہاں سے حاصل ہو رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق دے, ان کا فہم عطا فرما دے, اور ان پر عمل کی توفیق دے دے, اور ہم کو یہ توفیق دے کے ہم کوشش کرتے رہیں, ہمارا پورا تعلق علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ قائم رہے. اللہ ہمیں منہج کی استقامت دے دے اور عقیدے کی استقامت دے دے, اور اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے, بچوں کی حفاظت فرمائے, اور ہم کو صحیح منہج پر پوری دیانت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ایمان بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے آج ہمارے لیے بہت زبردست نشست کا اہتمام کیا, اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو بھی اس کا فائدہ جو ہے اور ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو شیخ, سوال ہم پوچھنا چاہیں گے, اور آج جو آپ نے درس دیا ہے زبان کے حوالے سے, اسی پہ میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وہ شیخ محترم, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور جو ہے پرفتن دور ہے, اور اس دور میں جو ہے بہت سارے لوگ, ایسے علماء ہیں, اسکالرز جو ہیں, وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے اسکالرز بھی ہیں جو محدثین کے اوپر بھی جرح کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو شیخ محترم, سوال میرا یہ ہے اس میں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خطرناک لوگ ہیں جو محدثین کے اوپر کلام کرتے ہیں, ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں مشہور کرتے ہیں, اور لوگوں کو فتنے کی طرف جو ہے لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا یہ باتیں, یہ اس طرح کی بات, اس طرح اپنے بھائیوں کو آگاہ کرنا غیبت میں شمار تو نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اس پہ روشنی ڈال دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کا سوال بڑا اہم ہے, اور یہ افسوسناک حقیقت ہے واقعی کہ بہت سے لوگ اس منہج پر آج چل رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مشبوہ اور مشکوک قسم کے لوگ ہیں. محدثی کے اقوال جا بجا موجود ہیں کہ جو لوگ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا, یہ واقعتاً بڑا اہم اور ضروری ہے, اور اس منہج کے حامل بہت سے لوگ موجود ہیں جو محدثین پر, اہل سنہ پر تنقید کرتے ہیں, ان پر جرح کرتے ہیں, جو بالکل بلا جواز, اور یہ جماعت الحمدللہ ان کا منہج اور ان کے اصول اور قواعد بالکل واضح ہیں. تو جو لوگ اس منہج کے حامل ہیں, بقول بہت سے محدثین کے, جن میں قاضی فضیل ابن عیاض وغیرہ, کہ آپ دیکھیں کسی شخص کو جو اہل سنہ پر جرح کرتا ہے, وہ خود اہل ہوا میں سے ہے، مبتدعین میں سے ہے، وہ خود بدعتی ہے اور اس کا اپنا عقیدہ اور منحج مشکوک اور مشبوہ ہے. تو واقعتاً اگر اس قسم کے لوگ ہوں آپ کے اس مجتمع اور معاشرے میں جو علماء اہل سنہ اور محدثین پر جرح کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے منحج کے حوالے سے دوسروں کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے. آپ نے پوچھا کہ یہ معاملہ غیبت میں تو نہیں آتا؟ بالکل نہیں. غیبت وہ گناہ ہے جو انسان کرے بغیر کسی مصلحت کے، لیکن اگر کسی کی غیبت میں مصلحت ہو، امت کا فائدہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے لوگوں پر جرح کی اپنے دور میں، اور وہ مصلحت امت کی خاطر. محدثین کا جو سلسلہ ہے جرح و تعدیل کا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. بہت سے لوگوں پر علماء اور محدثین نے تنقید کی ہے، ان پر جرح کی ہے، تاکہ کوئی ان سے دھوکہ کھا کر ان کی احادیث قبول نہ کر لے اور پھر وہ گمراہی کا سبب نہ بن جائے. تو ہر ایسی جرح یا ہر ایسی غیبت جس میں امت کی مصلحت ہو، وہ کس کی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اپنے بھائیوں کو کسی کے شر سے بچانے کی کوشش کی جا سکے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس قسم کے لوگ موجود ہوں تو ان کے منحج کے حوالے سے ضرور لوگوں سے بات کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ لوگ متنبع ہو جائیں اور ان کے شر سے بچ سکیں. ہاں ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات معاملہ واضح نہیں ہوتا، تو کوئی شخص اگر کسی پر جرح کر رہا ہے تو اس کی جرح کو آپ کسی محدث، کسی عہد الحدیث اور کسی ثقہ عالم پر پیش کر لیں کہ فلاں شخص یوں کہتا ہے، اور اس کا یہ قول یا اس کی یہ بات علم کی میزان میں کیسی ہے، اور اگر وہ واقعتاً اس کی تائید کرے کہ اس کا یہ کہنا غلط ہے اور علم کی میزان میں یہ بات بالکل فٹ نہیں آ رہی، بلکہ یہ خلاف ہے علم کے اور خلاف ہے منہج کے اور سلف صالحین کے موقف کے، تو پھر آپ پورے ایک صراحت کے ساتھ ان کی تردید بھی کریں اور ان کی خطرناکی سے لوگوں کو آگاہ بھی کریں، تو اس سے آپ کو اور ایک یقینی علم حاصل ہو جائے گا کہ فلاں کی یہ بات خطرناک ہے، اور آپ پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کر سکیں گے. تو انشاءاللہ اس میں اجر بھی ملے گا، کیونکہ آپ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں. دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یقیناً اس پر آپ اجر کے مستحق ہوں گے. اللہ پاک صحیح اور غلط میں تمیز کی توفیق دے دے، اور یہ منجم کو عطا فرما دے کہ ہم حق کی کسوٹی پر ایک بات کو پرکھ کر اس کو قبول کریں، اور جو چیز کسوٹی پر پوری نہیں آتی اس کو چھوڑ دیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
بارک اللہ فیکم شیخ، اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی آج آپ کی آواز سن کر. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے دین کی خدمات اور دین کے کاموں میں حصہ لینے میں مزید توفیق دے، آمین. اور ہمارے ابو یمن بھائی کو بھی جنہوں نے ماشاءاللہ اس میں حصہ لیا ہے. شیخ صاحب، میرا سوال اس متعلق ہے کہ آج کے دور اکثر ایک فتنہ ہے کہ لوگ حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور اکثر جو کا نظریہ یہی ہے کہ جو آج کے جو حکمران ہیں یہ کافر اور مرتد ہیں. تو اس کے بارے میں اہل سنہ والجماعت کا کیا نظریہ اور موقف ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑی رہنمائی کریں. بارک اللہ فیکم.
الحمدللہ اہل سنہ کا موقف تکفیر کے حوالے سے بالکل واضح ہے، اور کتب عقائد میں یہ جملہ آپ کو جا بجا ملے گا کہ لا نکفر احد من المسلمین، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو تکفیر کرنا حکام کی خاص طور پہ یہ ایک ایسا امر ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے گریز کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ کو اپنے حاکم سے کوئی بات کہنی ہے تو اس کا بازو تھام لیجئے اور اس کو الگ لے جائیے، الگ لے جا کر خلوت میں اس سے بات کیجئے تاکہ آپ اس کی اصلاح کر سکیں. برسر ممبر، برسر اسٹیج، چوکوں پر کھڑے ہو کر حکام پر تنقید کرنا یہ قطعاً سلفی منہج کے خلاف ہے اور جائز نہیں. اور خاص طور پہ تنقید ایسی ہو جو تکفیر پر منتج ہو، یہ تو بالکل ایک ایسا محظور ہے جس سے بچنا چاہیے، کیونکہ تکفیر معین شرع شریعت میں قطعاً جائز نہیں. حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم عام، حکم مطلق، حکم معین. حکم مطلق یہ ہے کہ آپ ایک مطلق حکم بیان کر دیں، مثلا جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، یہ حکم مطلق ہے، یہ بیان کر دیں. حکم معین یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ مخاطب کریں کہ اے فلاں شخص، چونکہ تو بے نماز ہے لہذا تو کافر ہے، یہ حکم معین. شریعت نے ہمیں جو ایک دائرہ کار دیا ہے حکم کا، حکم عام ہے. شرعی نصوص ہم پیش کریں اور وہ بیان کریں، حکم عام لگائیں، یقیناً لگائیں، اس کی زد میں جو آتا ہے وہ آئے گا، جو نہیں آتا وہ نہیں آئے گا. لیکن حکم معین جو ہے کسی شخص کو مخاطب کر کے اس کو کافر کہنا یا اس کو طاغوت کہنا یا اس کو مشرک کہنا، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حکم معین اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا اختیار صرف پروردگار کے پاس ہے، اور یہ حکم معین مقتضی ہے اللہ کی وحی، اس کے بغیر نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر کو اور باطن کو، اور کفر کا حکم تب پورا ہوتا ہے جب آپ کسی کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتے ہوں. ظاہر کو دیکھ کر کافر کہنا کسی کو، یہ قطعاً جائز نہیں. اور چونکہ دل کے معاملے کو ہم نہیں جانتے، تو پھر ہم کیسے کسی کی تکفیر کر سکتے ہیں؟ اور دل کا معاملہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. حجت قائم کرنا ضروری ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ حجت کی اقامت بھی اللہ کے علم میں. ہم نے تو ایک چیز بیان کر دی، حجت قائم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ظاہر و باطن کو اللہ جانتا ہے. ہم ظاہری امور کو دیکھ کر حکم نہیں لگا سکتے، اور یہ بات اس لیے بھی خطرناک ہے کہ نوجوان خاص طور پہ جن کے پاس علمی اساس نہیں ہے، وہ معاملے کے حقائق کو نہیں پہچانتے، ظواہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو دیکھ کر جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلے کرتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. اس قسم کے قضایا کو علماء کے سامنے رکھا جائے، ان کے پاس علم ہے، حلم ہے، تقویٰ ہے، دیانت ہے، اور پھر منحج کی اساس ہے، ان سے رہنمائی لیں تاکہ علم نافع سے تعلق قائم رہے، اور ایک شخص انفرادی طور پر اس قسم کی جسارت نہ کرے جو اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من قاتل اخیہ یا کافر فقط باء بی احدہما، اگر کسی نے اپنے بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے جس کو کہا ہے، یا تو وہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر. اور کسی کو کافر کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتے ہیں تب یہ گواہی دے، جبکہ باطن کا علم کسی کو نہیں صرف اللہ کو ہے. اس لیے حکم معین کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں بتا دے کہ فلاں کافر ہے، اور یہ کلمہ گو کے بارے میں، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ واضح کافر ہیں، لیکن جو کلمہ گو ہیں ان کے لیے اس قسم جسارت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ توقف کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے لیے خیر خواہی کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیں. اور یہ دعوت کی مصلحت کے بھی خلاف ہے. اگر آپ کسی کو کہیں میرے بھائی میری بات سنیے، میرے دوست میری بات سنیے، تو وہ آپ کی بات سنے گا. اگر آپ کسی کہیں کہ او کافر میری بات سنو، وہ قطعاً آپ کی بات نہیں سنے گا. دعوت کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی کی انا کو نہ اکھاڑیں، بلکہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑیں. ضمیر کو جھنجھوڑیں گے وہ آپ کی بات سنے گا، انا کو ابھاریں گے تو آپ سے متنفر ہوگا. حکام تو خاص طور پر ان کے لیے ہیبت چاہیے، حکام پوری قوم کے حاکم ہوتے ہیں، ان کی اگر انا کو آپ للکاریں گے اور وہ بھی برسر عام، تو قطعاً آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو آپ خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں یا آر دلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو منج تعیر کا منج ہے، آر دلانا. اگر خیر خواہی چاہتے ہیں تو خیر خواہی کے تقاضے یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ دعوت دیں کافر بنا کر اور طاغوت بنا کر. خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ ملائیں، ساتھ جوڑیں. کلمہ گو ہے وہ، اس کے باطن کو آپ نہیں جانتے، اور ہو سکتا ہے رات وہ توبہ کر چکو یا اگلی رات توبہ کر لے اور آپ مصر ہو کہ وہ کافر ہے. یہ بڑی خطرناک روش ہے، اس چیز سے باز رہنا چاہیے. اس قسم کے مسائل میں ڈسکس نہ کریں، بلکہ اپنی اصلاح، اپنے اہل و عیال کی اصلاح، قرآن کی تلاوت، ذکر، استغفار، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، ان امور پر توجہ دینی چاہیے. اور اس قسم کی بات اگر آ بھی جائے تو علماء کے سپرد کر دیجیے، آپ خود خاموش ہو جائیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
تو میں انشاءاللہ نیکسٹ وائٹ کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کی آواز سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے رونق بخشی اس روم کو اور تمام بھائی اور بہنیں ہماری آپ کے اس علمی جو ہے وہ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. سوالات ہو چکے ہیں ماشاءاللہ جو ضروری تھے ان کے جوابات بھی سن چکے ہیں ہم. ایک سوال جو اٹھتا ہے ذہن میں شیخ محترم وہ یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ یعنی سر عام جو ہے ان کی یعنی تکفیر تو کرنی ہی چاہیے, بہرحال ان پر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے حکمرانوں پر, ان کا یعنی بازو پکڑ کے ایک طرف کر کے ان کو سمجھانا چاہیے. تو کیا پاکستان کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ علماء حق جو ہیں ان کے لیے کیا یہ ممکن ہے اس وقت کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں یعنی ہمارے وزراء ہیں یا ہمارے جو صدور ہیں کہ ان کو جو ہے ان کا بازو پکڑ کر ایک طرف وہ لے جائیں اور وہ ان کو بازو پکڑنے بھی دیں اور پھر ان کی بات کو بھی وہ سنیں. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے گا اور یہ بھی بتا دیں ساتھ کہ اس وقت اس دور میں جو کہ سب جانتے ہیں حالات و واقعات جو پاکستان کے اندر ہیں, علماء کی اور پھر عوام الناس کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے حکومت وقت کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر.
جی بھائی الحمدللہ آپ کا سوال میں نے سنا. پہلے ایک دور تھا کہ حکمران لوگوں سے ملا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی مجالس ہوا کرتی تھی اور وہاں ان کا بازو پکڑ کر الگ لے جانا اور بات کرنا ممکن تھا. آج اس سے زیادہ ممکن ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل دے رکھے ہیں کہ ان وسائل کے ذریعے حکام سے رابطہ ہو سکتا ہے. حکمرانوں کے سیکرٹری ہیں کئی, ان سے بات ہو سکتی ہے اور پھر ان کے ایڈریس ہیں, ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں, اس پر بات ہو سکتی ہے بالکل خفیہ بات. اور بہت سے طرق ہیں اپنی بات ان تک پہنچانے کے اور ہر بات پہنچ دی. بس مسئلہ یہ کہ تاخیر نہ ہو, برسرے عام ایک شخص کھڑا ہو جائے حکام پر تنقید کرے لعنت و ملانت کرے, ایسا نہ ہو. اس سے قطعاً فائدہ نہیں ہوگا, خیر خواہی نہیں ہوگی, بلکہ اپنی بات پہنچانے کے جو طریقے ہیں بہت سے اور ان سے کسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے. تو آپ بات پہنچا دیجئے. اب سوال یہ کہ مثلا وہ بات نہیں پہنچ پاتی تو نہ پہنچ پائے, آپ سے رخرو ہو چکے, ایک فریضہ آپ نے ادا کر دیا, حق آپ نے ادا کر دیا. اگر بات نہیں پہنچ پائے تو یہ اللہ کے اختیار میں, بات پہنچانا نہ پہنچنا اللہ کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ ان سے رخرو ہو جائیں گے. اور جہاں تک علماء اور عامۃ الناس کی ذمہ داری ہے حکام کے تعلق سے, تو وہی میں کہوں گا کہ جو احادیث میں سما اور اطاعت کا ذکر ہے, لیکن شرط یہ کہ یقود حکم کتاب اور سنت رسول ہی, وہ تمہاری قیادت اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کرتے ہیں تو ان کے سما اور اطاعت کرو, اور اگر نہیں کرتے تو پھر سما اور اطاعت نہیں ہے, صبر کرو. تو حکام یا تو عادل ہیں یا ظالم ہیں. عادل ہوں تو ان کے ساتھ آپ رہیے, ان کی اطاعت کیجیے. ظالم ہیں تو ان کے مظالم پر آپ صبر کیجیے. نبی علیہ السلام کے احادیث میں بہت موجود ہیں کہ آپ خوشی غمی اور رضا اور غصہ ہر حال میں حکام کی خیر خواہی کیجیے اور ان کے اگر زیادتیاں ہوں تو ان پر صبر کیجیے. یہ حدیثیں کب ان پر عمل ہو جاتے ہیں اور ہم صبر نہ کریں اور سبقت لسانی کا مظاہرہ کریں اور فتوے لگائیں اور ان کو گالی گلوچ کریں اور اس قسم کے حکم ان پر صادر کریں, یہ قطعاً حدیث کے خلاف ایک معاملہ ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر عادل ہیں اور متبع کتاب و سنت ہیں تو ان کی فرمانبرداری ہو, ان کے لیے دعائیں ہوں, اور اگر وہ ظالم ہیں اور ظلم و استبداد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو شریعت نے واضح حکم دیا. صحابہ نے پوچھا ہم کیا کریں تو فرمایا کہ تم انہی نافرمانی کا جھنڈا مت اٹھانا بلکہ ان کی مظالم پر صبر کرنا. تو آج جو ایک بغاوت کی روش پیدا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے بچنا چاہیے. بغاوت کی ہدایت شریعت نے نہیں کی, الا یہ کہ کفر بواہ دیکھو. لیکن کفر بغاوت بھی اگر دیکھو یا غور کرو کہ تم خود کتنے پانی میں ہو اور بغاوت برداشت کر سکتے ہو, حکام کے پاس طاقت ہے, سپاہ ہے, فوج ہے, وسائل ہیں, اور تم اپنی ان کی مقاومت کو برداشت کر سکتے ہو. بہت سے مقامات پر متصر نوجوانوں نے یہ پرچم اٹھایا. ہمارے سامنے الجزائر کی مثال ہے, ہمارے سامنے حما اور سوریہ کی مثال ہے. وہاں معاملہ یہ کہ حکمرانوں نے اس قسم کے طبقے کو پیس کر رکھ دیے اور وہاں سلفی دعوت کا نام و نشان مٹ چکے. اللہ کے بندو کم از کم یہاں دعوت تو ہو رہی ہے, دروس ہو رہے ہیں, پروگرام ہو رہے ہیں, کتابیں شائع ہو رہی ہیں, لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ حکام سے مقامات اختیار کر کے اور ہم ان کو موقع دیں کہ وہ ہمیں پیس کر رکھ دے اور پھر اس دعوت کا نام و نشان مٹ جائے, یہ قطعاً دعوت کے مصالح کے خلاف ہے, مصلحت کے خلاف ہے اور خیر خواہی کے خلاف ہے. تو جو ایک کردار ہے علماء کا اور عامۃ الناس کو یہی ہے کہ علماء عامۃ الناس کی تربیت کرے اور جو منہج تصفیہ اور تزکیہ کا اس کو اختیار کریں اور اپنے سننے والوں کو علم نافع دیں, ان کو عمل صالح کی طرف لگائیں اور عامۃ الناس ان کی باتوں کو سنیں, سن کر اس پر عمل کریں اور جو باتیں علماء کے سپرد کر دی گئیں ان کو علماء تک رکھیں اور خود ان میں منہمک ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے ذاتی عمل کو, اپنے اہل و عیال کی اصلاح کو اس طرح توجہ دیں اور یہ امور ہیں جو انشاءاللہ کامیابی اور خیر ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن شیخ, ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز اور آڈیو سنتے تھے تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور بھائیوں کے ان کے وساطت سے آج جو ہے آپ کا لیکچر براہ راست سننے کا موقع ملا الحمدللہ. شیخ صاحب سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہاں پر برطانیہ میں کچھ اپنے اہل السنہ والجماعت بھائی جو ہیں وہ کچھ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, یا تو ان کی کنفیوژن ہے یا پھر وہ جو کہتے ہیں کہ علماء جن سے وہ علم حاصل کرتے ہیں کچھ سعودی عرب کے علماء ہیں ان وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے علماء سے جو ہے علم نہ لیا جائے, تو جب تک وہ کسی عالم کو اپروو نہ کریں تو وہ پاکستانی کسی عالم کو نہیں سنتے. تو کئی ماشاءاللہ جو ہیں بھائی ہمارے الحمدللہ پاکستان کے ان کے اندر یہ بغض و تعصب نہیں ہے, تو آپ ایسے بھائیوں کو کیا کہیں گے کہ جو نالج ہے وہ اہل سنہ والجماع کے جتنے بھی اسکالر ان سے دیا جائے یا جب تک کسی اسکالر کو ان کے علماء اپروو نہ کریں تو ان سے علم نہ لیا جائے, اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ.
جی آپ کی بات ہم نے سنی, جزاک اللہ خیر. ہمارے آپ پروگرام سنتے رہتے ہیں, آڈیو اور ویڈیو آپ نے بتایا, تو ویڈیو کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ میں ایک کا فائل نہیں ہوں اور جو کچھ ویڈیو ہماری کیسے بنی ہیں چھپ کر کے دھوکے سے بنائی گئی ہیں تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا, اللہ تعالیٰ عافیت دے. دوسری بات آپ نے کی کہ یعنی کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ پاکستان کے علماء سے علم نہ لیا جائے. سوال یہ کہ علم کیوں نہ لیا جائے, یہ میرا ایک سوال ہے. اس وقت پاکستان میں ایسے لگ بھگ 1000 علماء ہوں گے جو سعودی علماء سے علم لے کر آئے, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں, جامعۃ الامام ریاض میں, جامع ام القرا مکہ مکرمہ میں, وہاں کے علماء سے علم لے کر آئے اور ان سے علم حاصل کر کے وہ یہاں آ کر دعوت کا کام کر رہے ہیں, تو کیا یہ علماء اس قابل نہیں کہ ان سے علم لیا جائے؟ جن کا تزکیہ آپ چاہ رہے ہیں انہوں نے ان کو علم دیا, جن میں شیخ عبد المحسن بن حمد العباس, جن میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں, اور بڑے بڑے مشائخ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ حافظہ اللہ ان کے شاگرد ہیں, شیخ عبداللہ جبرین ان کے شاگرد یہاں موجود ہیں, اور بہت سے مشائخ یمن کے شیخ اور مکہ مکرمہ میں اس وقت شیخ مقبل ان کے شاگرد یہاں موجود ہیں. تو جو ایک سند ہے دین میں جس کو دل مبارک نے کہا کہ سند دین کا حصہ ہے, یہ مشائخ جو پاکستان کے ہیں اپنی سند سعودی علماء سے قائم کر رہے ہیں, بڑے بڑے مشائخ سے, یہ سند معتبر نہیں رہی ہیں پاکستان آ کر کہ ان سے علم نہ لیا جائے. یہ ایک انتہائی تنگ نظری ہے اور انتہائی ایک ایسی فضول بات جس کا دیانت اور صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کتنے علماء آپ چاہتے ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کہا کہ شیخ بدی الدین رحمہ اللہ کی جو توحید خالص ہے اس کا عربی میں ترجمہ کرو. تو شیخ کی کتاب کا ترجمہ طلب کرنا ان کا تذکیہ نہیں شمار ہوگا. شیخ محمود مراد امریکہ میں تھے, انہوں نے شیخ ربانی سے رابطہ کیا کہ امریکہ میں ہم کس کو دعوت دیں, کس کے علم سے استفادہ کریں, تو انہوں نے کہا کہ استفید ہو من علم ابی محمد, ابو محمد جو پاکستان میں اس کے علم سے استفادہ کروں شیخ بدی الدین سے. انہوں نے مشورہ دیا کہ شیخ بدی الدین سے رابطہ کرو ان کو امریکہ میں دعوت دو اور ان کے علم سے استفادہ کرو. اور شیخ البانی کے مشورے سے انہوں نے شاہ صاحب کو پھر خط لکھا اور پھر ان کے ویزے کا انتظام کیا. اور دو یا تین دفعہ شاہ صاحب کو یورپ کا دورہ ہوا. یہ تذکیہ شمار نہیں ہوتا. تو یہ بات ایک بالکل ایک علمی سطح کے خلاف ہے. ایک سطحی سی بات ہے جو کچھ نوجوان اٹھائے پھرتے ہیں جس کا حق اور صحت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہاں مدارس کو آ کر دیکھیں اور غائبانہ بات کرنا یہ قطعاً خیر خواہی نہیں ہے. اور جو منہج حق ہے یعنی حکم لگانے کے تعلق سے اس کے خلاف ہے. پاکستان میں آئیں مدارس دیکھیں, ان مدارس کے سلیبس کیا ہیں؟ کیا یہ صحیح بخاری نہیں پڑھائی جاتی؟ صحیح مسلم نہیں پڑھائی جاتی؟ کتب سے سیاستہ کی تعلیم نہیں یہاں پر؟ عقیدہ پہاڑی نہیں پڑھایا جاتا؟ شر السنہ امام بربہاری کی نہیں پڑھائی جاتی؟ یہاں عقیدہ واسطے نہیں پڑھایا جاتا؟ یہاں پر شیخ الاسلام کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی؟ پھر علم نافع کس چیز کا نام؟ علمی ثقافت کی بنیادیں پھر کیا ہیں؟ ان سے پوچھا جائے کہ ایک عالم کی توثیق کیسے ہو سکتی ہے؟ جس تذکیہ کی آپ نے بات کی وہ تذکیہ تو موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ ہزاروں علماء پاکستان میں موجود ہیں جو سعودی علماء کے شاگرد ہیں. تو اگر اس سند کو وہ بیان کر کے کسی کو علم دیتے ہیں کہ وہ غیر معتبر ہوگا؟ اس قسم کی باتیں سبھی باتیں کچھ نوجوان کرتے ہیں جن کا صحت اور حقیقت ہے. اور بہت سے سعودی علماء پاکستان کے بہت سے علماء کو جانتے ہیں. میں ریاض میں تھا دو تین سال پہلے, وہاں کے ایک شیخ سعد السعدان جو کہ شیخ صالح کے شاگردوں میں سے ہیں, شیخ ابن الثیمین کے شاگردوں میں سے ہیں اور شیخ ابن باز کے شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے پاکستان کے دو مشائخ کا ذکر کیا, حافظ شریف صاحب فیصل آباد اور شیخ مسعود عالم صاحب فیصل آباد. کہا کہ ہما نور و فیصل آباد, کہ یہ دو عالم فیصل آباد کے نور ہیں. یہ سعودی علماء کی گواہی, یہ تذکیہ نہیں ہے کیا؟ تو آپ کس تذکیہ کی بات کرتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھو جو علم کے چمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی توثیق کے اصول کیا ہیں. پھر کیا سعودی علماء سے پوچھو کہ کیا کسی عالم کی تذکیہ کے لیے آپ کی گواہی ضروری ہے؟ پوچھو ان سے کہ کسی عالم کی توثیق اور اس کے تذکیہ کے لیے سعودی علماء کی گواہی ضروری ہے؟ ان سے سوال کر کے جواب دے مجھے لے کر بتائیے. یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں. الحمد للہ بہت سے سعودی علماء, بہت سے پاکستانی علماء ہندوستان کے علماء کی تعریف کرتے ہیں, توصیف کرتے ہیں. اور آج بھی الحمد للہ ایسا دور ہے کہ باتیں اور خبریں بڑی تیزی سے پہنچتی ہیں, کتب شائع ہو رہی ہیں جن سے منحج کا علم ہوتا ہے اور وہ کتابیں سعودی عرب پہنچتی ہیں. اور اللہ کے فضل سے کسی کتاب پر کسی سعودی عالم کی کوئی جرح اور تنقید نہیں ہے. یہ سب کے سب تذکیہ کی جو ہے وہ آثار ہیں. تو جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کا منحج خطرناک ہے. ان کو نصیحت دی جائے اور ان کو توجیہ دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم سعودی علماء ہی سے پوچھ لو جن کا تذکیہ آپ چاہتے ہیں. الحمد للہ ایک علماء کی کثیر تعداد آپ کو ملے گی جو پاکستان کی کثیر تعریف بھی تذکیہ اور توثیق بھی کرتی ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور جو سلفی مناہج ہیں ان پر قائم رہنے کی توفیق دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میری آواز کلیئر ہے بھائی؟ ہاں شیخ صاحب, میرا جو سوال ہے وہ تو ایک تکفیر کے اوپر ہے کہ یہ جو ابھی آپ سافٹ ویئر دیکھ رہے ہو جس کے آتے ہیں جن کا عقیدہ ایسا تکفیر والا ہے کہ وہ دوسرے جیسے سعودی کنگز ہو گئے ان کے اوپر یا پھر علماء کے اوپر ڈائریکٹ تکفیر کرتے اور علماء کو تاغوت کے تاغوت کی حفاظت کرنے والے بتاتے ہیں. کبھی کبھی اگر ہم ان کو دلیل دے کہ علماء نے کہا کہ وہ علماء کا یہ اوپینین ہے تو بولتے علماء جو ہے وہ تم کو قرآن اور قرآن کی بات کے خلاف بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ علماء خود تاغوت کو بچانے والے لوگ ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں شیخ صاحب یہاں پہ. تو اس کے بارے میں مجھے سوال مطلب اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن چاہیے تھی. اور دوسرا جو ایک سید قطب ان کے بارے میں مجھے ذرا بتائے اور اخوان المسلم ان کے سب کی عقیدے میں کہاں پہ ڈیویشن تھا اور کہاں پہ گمراہی تھی, یہ چیز مجھے جاننا ہے. اوکے, اور ایک سعودی علماء کے بارے میں, کیا سب کے سب سعودی علماء صحیح اور عقیدے والے ہیں کہ ان میں بھی مطلب اب تک بھی آپ کو جو ایک مذہب فالو کرنے والی جو بات ہے وہ ملے گی؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم, مائک پاس کرتا ہوں میں. جزاک اللہ خیر شیخ.
بارک اللہ فیک میرے بھائی، طاغوت کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں عرض کی ہیں اور حکام کی تکفیر کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں. جو بات آپ نے پوچھی یہ یعنی سعودی علماء کے بارے میں اور حکام کے تعلق سے، کہ کچھ ایسی باتیں بتائی دیں کہ یعنی جو لوگ سعودی حکام پر مختلف احکام عائد کرتے ہیں، اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ سعودی حکام جو ظاہر ہے فاللہ اعلم، حقیقت اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا، بظاہر دین کی خدمت، توحید کی خدمت اور قرآن و سنہ کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اور جس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کی طباعت، قرآن پاک کا ترجمہ دنیا کے ہر زبان میں، اور کتب صحاح ان کی طباعت، ان کے تراجم، اور کتب کی تقسیم اور ترسیل پوری دنیا میں، پوری دنیا میں سلفی دعات کا تقرر جو کہ مصروف عمل ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں دعوت توحید اور دعوت اتباع سنہ پیش کر رہے ہیں، یہ نظام الحمدللہ موجود ہے. اور یہ سعودی حکومت کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. سعودی عرب کے اندر بھی مختلف ندوات، مختلف محاضرات، پروگرام، حج کے تعلق سے پوری نگرانی، حج کے موقع پر سلفی وفود جو دنیا سے آنے والے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور ہر زبان میں دعا کا تقرر، خطبات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں گورنمنٹ کر رہی ہے، اسے آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور وہ کون سا ایسا باطنی معاملہ آپ کو مل چکا ہے ان حکام کے حوالے سے کہ آپ ان کی تکفیر کرتے ہیں؟ ظاہر پر دیکھ کر تکفیر کرنا یہ ناجائز ہے. تکفیر، مکمل تکفیر تب ہوتی ہے جب حکم ظاہر اور باطن دونوں پر لگایا جائے. تو ظاہر کا ہم کو علم ہے، باطن کا ہم کو علم نہیں ہے، اور ظاہر پر حکم لگانا اتمام حجت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور اتمام حجت بھی اللہ کے علم میں کہ حجت قائم ہوئی یا نہیں ہوئی، تو پھر یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اور سعودی حکومت بڑے عظیم کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ آج ہی مجھے ایک میسج ٹیلی فون پر آیا کہ سب سے پہلے ویلنٹائن ڈے پر پوری پابندی سعودی گورنمنٹ نے عائد کی. ہمارے آج پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بے راہ روی، اور نوجوان کیا کچھ کر رہے ہیں، یہودوں سارا کی پیروی اور ایک بے حیائی جو پھیل رہی ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ نے آج کے دن یہ پھولوں کے تحائف، دعوتوں کا اہتمام، مبارکبادوں کا تبادلہ، ان تمام امور پر پابندی لگا دی. تو یہ گورنمنٹ عقیدے کا اہتمام کرنے والی، دنیا میں کوئی ایسی حکومت دکھاؤ جو عقیدے کا اہتمام کر رہی ہے، کوئی مثال دیجیے آپ. جو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس گورنمنٹ کو توفیق دی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جس انداز سے کر رہی ہے آج کے دور میں، یہ بڑا ایک عظیم کارنامہ ہے. علماء اسی چیز کو دیکھ کر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں، ان کو توجیہ دیتے ہیں، ان کو علم نافع دیتے ہیں، اور جو پالیسی خلاف ہو کتاب و سنت کی اس پر آگاہ کرتے ہیں. تو فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، تو خام خواہ دور بیٹھ کر بغیر علم کے باتیں کرنا یقیناً یہ حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، اور ایک ایسا فریضہ اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے جس کا آپ کو علم ہی نہیں. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی کے غضب کو ابھار دے بغیر جانے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا معاملہ کیا ہے، اور وہ اس کے غضب کو دعوت دے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو آپ کو علم ہی نہیں آپ کس حاکم کو ملے ہیں جو آپ اس پر حکم لگا رہے ہیں، اور خام خواہ فتوے لگا کر کسی کے غضب کو ابھارنا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور تمام لوگوں کی لعنت. ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. بالکل ماشاء اللہ، بالکل.
بارک اللہ فیکم شیخ. شیخ ام حفصہ بہن کا سوال ہے، شیخ حافظ اللہ تعالیٰ ان حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے جو ضعیف ہیں لیکن قرآن کے فضائل بتائیں یا کسی صورت کے فضائل بتائیں؟ یہ تھا ان کا سوال. بارک اللہ فیکم. اور ساجد بھائی کا سوال سید قطب اور اخوان المسلمین کے جو متعلق تھا، وہ شاید آپ کو یاد نہیں رہا شیخ، تو اس کا بھی آپ ذکر کر دیں. بارک اللہ فیکم.
جہاں تک یہ بات تھی اخوان المسلمین کے منہج کے تعلق سے، یہ سید قطب کے منہج کے تعلق سے، تو ان کا منہج خلاف شریعت ہے بہت سے مقامات، خلاف عقیدہ اور خلاف اصول اہل السنہ. ان کے منج میں صوفیت بھی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اور صوفیت اور یہ جو سلسلے ہیں جیسے ہمارے ہاں نقشبندی، سہروردی، قادری، عرب علاقوں میں شاذلی، رفاعی، حسینی وغیرہ، اس قسم کے سلسلوں سے ان کا تعلق بھی ہے اور منج میں صوفیت بھی ہے اور عقیدے کا اہتمام نہیں. یعنی عقیدے کا اہتمام نہیں، کچھ امور کا سیاسی بیس پر اہتمام ہے، عقیدے کا اہتمام نہیں. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں اخوان المسلمین یا ان کے منج کے حامل جماعت اسلامی ہمارے ہاں، تو ان کے عقیدے کا اہتمام کہیں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں کثرت رائے کیا کہتی ہے، ویسا وہ بن جاتے ہیں، اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر یہ لوگ حنفی ہیں، مصر میں اکثر یہ لوگ شافعی ہیں، اور جہاں مالکی ہیں وہاں یہ مالکی ہیں. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ عمان میں اکثر اخوانی جو ہیں وہ عبادی ہیں، عبادی خارجی. تو یہ وقت کے جو تمیلات ہیں ان کے ساتھ ان کی آواز شامل ہوتی ہے، عقیدے کا اہتمام نہیں. اب کہاں کوئی شافی، کہاں کوئی مالکی، کہاں کوئی حنبلی، کہاں کوئی حسینی، کہاں کوئی شاذلی، بس سب چلتا ہے، بس سیاست ہمارا ایک امر مشترک ہے، اس میں مل جل کر کام کرو. تو بھائی جس تحریک میں عقیدہ اساس نہ ہو اور وہاں اتحاد اور میل جول کی اساس سیاسی امور ہوں، وہ تو باطل ہے بالکل. عقیدہ اصل اساس. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ جنت میں جانے والا پہلا گروہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ان سب کے دل شخص واحد کے دل کے مانند ہوں، عقیدے کی وحدت و سلامتی ایسی ان کی ہوگی کہ دل تو بہت ہوں گے، مختلف ہوں گے، لیکن لگے گا کہ ایک ہی شخص کے یہ دل ہیں، یہ سارے دل ایک ہی انسان کے ہیں، اس طرح عقیدے کا اتحاد ہو. یہ کیا معاملہ کہ ایک شخص، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی نام ہے، پاکستان میں کچھ اور ہے، ہندوستان میں کچھ اور ہے، افریقہ میں کچھ اور ہے، مصر میں کچھ اور ہے، یورپ میں کچھ اور ہے، اور عمان میں کچھ اور ہے. یہ جو عقیدے کا اختلاف ہے اور منج کا اختلاف ہے، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. تو ان کے مسائل بہت سے ہیں، اور کتاب میں آپ مطالعہ کریں تو بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی حنبلیت کی، سعودی عرب میں علماء وہاں پر حنبلی مشرف سے منسلک ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں فقہی طور پر حنبلی مسلک کا غلبہ ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن جن جن مشائق سے ہم ملے، علماء سے ہم ملے، پڑھا ہم نے، اور بہت سے اساتذہ سے ملاقات ہماری ہوئی اور ان سے ہم نے علم بھی حاصل کیا، ہم نے ان کو منہج سلفی پایا. ان اگر مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل کا کوئی فتویٰ یا قول ظاہر قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں اور کتاب و سنت کی بات کو لیتے ہیں. یہ تقلید نہ ہوئی، تحقیق ہوئی، تو ان کا ذہن محققانہ ہے اور وہ ایک خاص مشرف کے مقلد نہیں ہیں، پیروکار نہیں ہیں، بلکہ وحی کی بات کرتے ہیں. بلکہ جو اصول ہیں مذہب حنبلی کے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، اور اگر کسی مسئلے میں قرآن و حدیث کی بات نہ ملے تو پھر وہاں رائے آپ استعمال کریں گے تو بہتر ہے کہ اپنی رائے استعمال نہ کریں، اپنے امام احمد بن حنبل کی رائے لیں. ہم کہتے ہیں یہ غلطی صرف اتنی یہاں پر کہ ایک شخص واحد کی رائے کیوں، ہو سکتا ہے اس معاملے میں کسی اور کی رائے زیادہ معتبر. تو ایک شخص واحد کا تقید نہ ہو، بلکہ وہاں امر عام ہو کہ جس کی رائے زیادہ صحت کے قریب ہو اس کو لیا جائے. تو باقی جو اصول حنابلہ ہیں ان میں دلیل اول کتاب و سنت اور وحی ہے، اور جہاں دلیل نہ ملے قرآن و حدیث کی وہاں وہ اپنے امام کی رائے لیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے، عیب تو یہ ہے کہ دلیل موجود ہے، اس کے باوجود اس کو رد کر دیا جائے اور اپنے امام کے قول کو لے لیا جائے. یہ تعصب وہاں موجود نہیں، تو تعصب باقی دنیا اور باقی علاقوں میں ہے. تو الحمدللہ وہاں کے علماء مخلد نہیں بلکہ محقق ہیں. اور جہاں تک ایک سوال آپ نے کیا کہ کوئی حدیث اگر ضعیف ہو اور وہ قرآن پاک کی کسی آیت و سورت کی فضیلت بیان کر رہی ہو تو اس کو قبول کریں یا نہ کریں، ضعیف حدیث حجت نہیں اور وہ ناقابل قبول ہے. ہاں اگر فضائل سے تعلق ہو تو کچھ شرائط کے ساتھ وہ قابل قبول ہو سکتی، جس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ ضعف شدید نہ ہو بلکہ خفیف ہو، ضعف زیادہ بھاری نہ ہو بلکہ ہلکا ہو. یہ بھاری ضعف اور ہلکے ضعف کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ اگر ضعف کا تعلق راوی کے حفظ سے ہے، یعنی حدیث پر جرح ہے، راوی پر جرح ہے، اور جرح کا تعلق اس کے حافظے سے ہے، تو اس کا حافظہ کمزور تھا. ایک جرح ہوتی ہے عقیدے پر، فلاں مثلا رافضی تھا، فلاں مرجئی تھا، فلاں جہمی تھا، یہ جرح عقیدے پر ہے، اس کا کوئی جبر نہیں، اس جرح کو کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی اور کوئی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا. ہاں اگر جرح راوی کے حافظے پر ہو، اس کا حافظہ کمزور تھا, اور وہی حدیث ایک اور راوی بیان کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے حافظے کا, تو پھر تھوڑی سی بات بن جاتی ہے کہ وہ ان دونوں راویوں کا حافظہ کمزور تھا لیکن دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے. دونوں کا اگرچہ حافظہ کمزور ہے لیکن دونوں کی ایک بات سے واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور. اگر ضعف کا تعلق راوی کے عقیدے سے ہو تو وہ بتھر ہو تو اس کو نہیں لیا جائے, اگر ضعف کا تعلق ایسا ہو مثلا راوی مجہول ہے اس کا ہم کو علم ہی نہیں کہ اس کی ذات یا اس کی عین یا اس کی حالت کیا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. اگر ضعف کا تعلق انقطاع سے ہو مثلا سند منقطع ہے تو چونکہ منقطع سند بھی مجہول کے درجہ پر ہوتی ہے تو وہ بھی ناقابل قبول ہے. لیکن اگر ضعف ہلکا ہے خفیف ہے جو حفظ راوی سے تعلق رکھتا ہے کہ راوی کا حافظہ کمزور ہے لیکن اس نے ایک حدیث روایت کر دی اور وہی حدیث ایک اور راوی بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ بھی کمزور ہے لیکن حدیث کا تعلق حکم یا عقیدے سے نہیں بلکہ فضائل سے ہے تو پھر یہ معمولی ضعف قرار دیا جائے گا اور اس کی روایت قابل قبول ہو سکتی ہے. تو عقیدے میں نہیں احکام میں نہیں. امام احمد حنبل کا قول ہے امام احمد حنبل کا کہ اگر کوئی حدیث ہمارے پاس آئے احکام میں حلال و حرام میں ہم تشدد کریں گے اس کے پرکھنے میں, اور اگر کوئی حدیث فضائل میں آ جائے تو اس کے پرکھنے میں ہم کچھ تساہل برت سکتے ہیں اور کچھ ہلکا ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اس قول کا یہی معنی جو میں نے عرض کیا ہے. واللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. یہ ماشاءاللہ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ تکفیر جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے اور علماء کی طرف اس کو بھیج دینا چاہیے اگر کسی پر لگانی ہو. اسلامی نقطہ نظر سے صرف سمجھنے کے لیے یہ بتائیے, آپ نے فرمایا کہ تکفیر ظاہر و باطن دونوں پر ہے, ظاہر کو دیکھ کر حکم نہیں لگایا جا سکتا. شیخ صاحب یہ باطن کیسے معلوم ہوگا کسی شخص کا؟ مثلا میں طاہر القادری کا آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کر سناتا ہوں. اس نے کہا کہ جب اللہ کی خیرات ختم ہو جائے تو میں عبد القادر جیلانی کے در کا منگتا بنوں گا. اب ہمیں کیا معلوم اس کے باطن میں کیا ہے, تو اس کے اوپر کیا تکفیر ہوگی یا نہیں ہوگی علماء سے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
بارک اللہ فیک. جب آپ نے یہ بات کہی کہ تکفیر جو مکمل ہوتی ہے وہ ظاہر و باطن دونوں پر ہوتی ہے اور باطن کا کسی کو علم نہیں ہے, جب باطن کا علم نہیں ہے تو پھر تکفیر نہ لگائی جائے. جو حوالہ آپ نے کسی کے قول کا دیا ہے کہ اس نے یہ بات کہی, یقیناً یہ بات قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, عقیدے کے خلاف ہے, اور دھڑلے سے اس عقیدے کو کفری عقیدہ کہو, یہ قول کفر ہے. یہ نہ کہو کہ اس کا قائل فلاں تو کافر ہو گیا. اس سے آپ احتیاط کریں. آپ بتائیں کہ فرق کیا ہے ان دونوں میں. اس کے قول کو آپ نے کفر کہا ہے, جب قول کو کفر کہا تو اس کی اساس کیا بنی؟ جو اساس بنی ہے وہ آپ خود نہ کہیں, وہ اللہ کے علم ہے. لیکن آپ نے پوری بات کر دی ہے اور جو آپ نے ظاہری اس کی بات سنی ہے اس ظاہر کے مطابق آپ نے اس کے قول کو قول کفر کہہ دیا. یہ کلمہ کفر ہے, ذمہ داری پوری ہوگی. اب آپ یہ نہ کہیں کہ تو کافر ہو گیا, حالانکہ دونوں باتیں اپنے انجام کے اعتبار سے ایک ہی ہیں, لیکن ایک بات میں اس کا قول مجروح ہو رہا ہے, دوسری میں اس کی ذات مجروح ہو رہی. ذات پر کو مجروح کرنا اس اعتبار سے کہ ایک بندے کو ہم ایمان سے خارج قرار دے دیں یہ محل نظر ہے. یہ جب تک باطن واضح نہ ہو اس وقت تک یہ حکم نہ لگایا جائے, اور باطن کا معاملہ چونکہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کی وحی سے ہی حکم لگایا جا سکتا ہے, تو ظاہر ایک قول ہم نے سنا, آپ بالکل ببانگ دہل کہیں کہ اے فلاں شخص آپ نے جو بات کہی ہے یہ کلمہ کفر ہے, یہ قول کفر ہے. دونوں باتوں میں فرق نہیں ہے, لیکن پہلی بات اگر آپ کریں گے کہ تو کافر ہے اس میں آپ کی ذات پکڑ میں آ سکتی, اور دوسری بات اگر آپ کہیں گے یہ قول کفر ہے اس میں آپ کی ذات بری ہے, آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے, اور بات بالکل وہی ہے کفر والی جو حقیقت میں ہے. تھوڑی سی اس بات کے فرق کو آپ محسوس کر لیں تاکہ وہ چیز آپ قبول کر لیں جو آپ کے حق میں ہے, اور اس چیز سے آپ بچ سکیں جو آپ کے خلاف ہے. بالکل ہاں, بالکل قول بتائیے کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے, تاکہ اس شخص کی خطورت سے دنیا واقف ہو اور آپ بالکل حکم لگائیں کہ یہ قول کفر ہے اور یہ کلمہ کفر ہے. حکم لگائیے بالکل قول پر, اس پر کوئی مواخذہ نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم کچھ وضاحت آپ سے طلب ہے کہ جب ہم پالٹا کے اوپر ہوں یا اپنی ریئل لائف میں ہوں تو جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں قرآن و سنہ کی، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو، فرقوں میں تقسیم مت کرو اپنے آپ کو. شاہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ابو ایمان بھائی اب ٹھیک ہے؟ وائس اوکے ہے؟ جی جی. شیخ محترم، وضاحت یہ آپ سے میں چاہوں گا کہ ہم پالٹاک کے اوپر ہوں یا کسی اور چیز کے اوپر، کسی ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم لوگ، تو جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو آپ فرقوں میں تقسیم مت کرو، اپنے اوپر کوئی لیبل نہ لگاؤ، جس طرح کہ آپ یہاں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ حنفی شافی ہمری مالکی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی بریلی کو دیوبندی، مختلف ناموں سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو، آپ جو ہیں امت محمدیہ ہیں، اپنے آپ کو محمدی کہو، تو وہ جواباً ہم کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بھی تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو ایک فرقہ بناتے ہیں. تو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر. صوفی جی، شیخ صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں فرقہ بندی نہ کرو، فرقہ بازی نہ کرو، قرآن کی آیت کے مطابق کہ اللہ کہتا ہے کہ فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، تو وہ ہمیں بھی کہتے ہیں تم بھی ایک فرقہ ہو. ہم کہتے ہیں دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری نہ بنو، وہ کہتے ہیں اہل حدیث تم بنے ہوئے ہو، یہ بھی تو ایک فرقہ ہے. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.
میں نے یہی کہا تھا کہ مطلب کہ جو ہاتھ اٹھے ان کے بعد کس نے کہا کہ اس کے بعد کوئی کوشچن نہیں کریں، یہ نہیں بولنا تھا کہ مطلب کہ وہ بیچ میں کوشچن نہیں ختم، بس جو آپ آخری تین ہاتھ اٹھے ان کے ساتھ.
جزاک اللہ خیر بھائی، آپ کا سوال ہم نے سنا اور سمجھا. یہ لوگ جانتے نہیں کہ فرقہ کی تعریف کیا ہے. فرقہ ہمیشہ بنتا ہے کسی شخصیت کے نام سے، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، سہروردی، چشتی، قادری، نظامی، یہ سب فرقے کسی شخصیت کے نام پر. اور اگر شخصیت کا نام نہ ہو کسی جماعت کا، بلکہ وہ جماعت اصل منہج کے ساتھ موسوم اور متصف ہو، جیسے عہد و حدیث، یہ کسی شخصیت کے نام پر جماعت نہیں ہے. اس میں کسی امام کا نام نہیں، کسی شیخ کا نام نہیں، اور کسی پیر و مرشد کا نام نہیں. لہذا جماعت اہل حدیث کو فرقہ نہیں کہا جاتا، یہ اپنے اصل پر قائم ہے، اور اس کا استناد اللہ کی وحی ہے، تو اس کو فرقہ نہیں قرار دیا جا سکتا. فرقہ کب بنتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک خط مستقیم کھینچا ہوا ہے، اس پر جو چلتا رہے گا وہ اصل جماعت ہے اور قائم ہے. اور جو دائیں بائیں گھوم گیا، مثلا اس طرف فلاں امام کی دعوت ہے، اس طرف چلا گیا، تو وہ الگ ہو گیا اور فرقہ بن گیا. جو اس لائن پر کھڑا اور قائم ہے وہ فرقہ نہیں ہے، وہ اصل پر قائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام تھے، اور سب وحی الہی کے پیروکار تھے، اور یہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے. جو اسی وحی پر قائم ہے وہ اسی جماعت کا حصہ ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، اسی جماعت کا تسلسل ہے. لیکن جو شخص اپنے لیڈر کو الگ کر لے اور اس کے نام پر، اس کی بنا پر الگ ہو جائے، یہ ایک فرقہ بن گیا. تو عہد الحدیث فرقہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ وہ لوگ ہیں جو کسی شخصیت کا نام استعمال کر کے اس کے نام کی جماعت بنانی، جیسے حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، سہروردی، چشتی، قادری وغیرہ، یہ ناموں کے ساتھ الگ ہوئے اور فرقے بن گئے. عہد الحدیث نے کوئی نام استعمال نہیں کیا، نہ امام بخاری کا نام، نہ امام احمد حنبل کا نام، نہ امام شافعی کا نام، نہ ابو بکر صدیق کا نام، نہ عمر بن خطاب کا نام، بلکہ ان کی نسبت وحی الہی کی طرف ہے. حدیث قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت بھی ہے. تو یہ لوگ فرقہ کی تعریف نہیں جانتے. فرقہ وہ ہے تو کسی شخصیت کے نام پر جدا ہو، اور جو شخصیت کے نام پر جدا نہ ہو بلکہ اصل پر قائم ہو، وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے. عہد الحدیث اصل پر قائم ہے، ان کا استناد ہمیشہ وحی الہی ہے، یہ اسی جماعت کا تسلسل ہے جو اللہ کے پیغمبر کی جماعت تھی. اور جو لوگ کسی لیڈر کا، کسی امام کا، پیر و مرشد کا یا شیخ کا نام استعمال کر کے اپنی تنظیم بنا لیں, جماعت بنا لیں, وہ فرقہ ہے. تو ایسے بھائیوں کو توجہ دی جائے, ہم فرقہ نہیں ہیں, ہم تو اصل پر قائم ہیں. فرقے تو وہ لوگ ہیں جو شخصیتوں کے نام پر وجود میں آئے اور بنتے گئے اور پھیلتے گئے. تو یہ بات یہاں بالکل فٹ نہیں آ رہی. اور احد الحدیث الحمد للہ اللہ کے نبی کی جماعت کا تسلسل ہے. اللہ کے نبی کی جماعت وحی الہی پر کاربند تھی, اور ہم بھی اللہ کی وحی پر کاربند ہیں. اللہ کے نبی کی جماعت کسی کی تقلید نہیں کرتی تھی, ہم بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے. اللہ کے نبی کی جماعت کا استناد قرآن اور سنت تھا, ہمارا استناد بھی قرآن اور سنت ہے. یہ اسی جماعت کا تسلسل ہے, نہ یہ کہ یہ کوئی فرقہ بن گیا. لہذا اس بات کو سمجھا جائے اور فرق کو محسوس کیا جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں شیخ انشاءاللہ, اور آپ کے عمل میں اور آپ کے علم میں برکت دیں انشاءاللہ. میری آواز آ رہی ہے انشاءاللہ؟ اگر میری آواز آ رہی ہے تو ایک مائک چیک دیں انشاءاللہ. جی الحمدللہ رب العالمین. شیخ ایک حدیث کے بارے میں آپ سے رہنمائی یعنی وضاحت چاہیے تھی, کہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ جس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے تھے. تو یعنی مختصر میں آپ مفہوم شیخ بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے تھے, تو اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. تو جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو یعنی رضی اللہ عنہ کو تورات کا یہ نسخہ پڑھتے ہوئے دیکھا, تو ان کے جبین مبارک پہ غصے کے آثار آئے. تو اس وجہ سے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بولا کہ کیا تم یا ابن الخطاب تم یہی دیکھتے ہو کہ آپ کے اس فعل کی وجہ سے, اس کام کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے اثر آئے ہیں. تو اس پہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یعنی میرے خیال سے تورات کے اس کے کچھ منوب الاسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. تو شیخ یعنی یہ جو تورات کا نسخہ پڑھنا ہے شیخ, اس سے کیا اس حدیث سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس جو انجیل ہے یعنی احد قدیم یا احد جدید جو ہمارے پاس اولڈ یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے شیخ, کیا ہم وہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ ہم تقابلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ شیخ پال ٹاک پہ اور مطلب ذاتی زندگی میں بھی بہت سارا یہ فتنہ ہے کہ جو کرسچن مشنریز ہیں شیخ یہ بہت ایکٹیو ہیں, اور یہ مسلمانوں کے یہاں پہ جن کو علم کم ہے اپنی ہی قرآن کی آیتیں دے کے توڑ موڑ کے یعنی نصرانیت کی طرح دعوت دیتے ہیں. تو شیخ کیا اس حدیث سے ہمارے اوپر یہ ممنوع ہوتا ہے یعنی حرام ہے ہمارے لیے کہ ہم تورات یا انجیل جو کچھ بھی ہم بولے نہیں پڑھیں, یا ہم اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ ہم صرف دعوت کے لیے انہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے شیخ کہ آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کا سوال ہم نے سنا اور اس کا جواب یہ ہے واللہ اعلم کہ تورات و انجیل کو آج کے دور میں پڑھنا ناجائز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے, انہیں بھی روک دیا اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کیے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. تو آج تو ویسا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے, تو پھر اختیار کا خطرہ ہے کہ وہ اس رو میں بہہ نہ جائے اور پھر وہ غلط ایک علم حاصل کر کے اور اس کی توجیہ حاصل کر کے وہ خود بھی اور پھر اس اساس پر جو دعوت ہوگی اس دعوت کے ذریعے لوگوں کو بھی گمراہ کر دے. ہاں تورات و انجیل کو رکھا جا سکتا ہے, یہ اللہ کی وحی ہے, گو محرف ہے, تحریف ہو چکی اس میں, لیکن رکھا جا سکتا ہے. اس شخص کے لیے جائز ہے پڑھنا جو یہودی اور عیسائی معاشرے میں موجود ہو اور اسے ان سے واسطہ پڑتا ہو ان کے رد کے لیے, اور جو متعین وہ اسلام پر اٹھاتے ہیں اعتراضات ان کا جواب دینے کے لیے اگر تورات و انجیل کے نقول ان کو پیش کیے جائیں کہ یہی بات آپ کی تورات میں لکھی ہے, یہی بات انجیل میں لکھی ہے, تاکہ حجت ان پر قائم ہو جائے, تو صرف دعوت کی اس حجت کے تحت رکھا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے. یعنی ایک داعی جو ایسے معاشرے میں ہے جہاں اس کو کام کرنا ہے, یہودیت کے خلاف، عیسائیت کے خلاف، اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا رد اس نے کرنا ہے، تو ایسی بہت سی باتیں اس کو مل سکتی ہیں تورات اور انجیل سے جو ان کے خلاف حجت بن سکتی ہیں، تو پھر وہ حجت قائم کرنے کے لیے ان کو پڑھے اور پڑھ کر ان پر حجت قائم کرے، رد کرے ان پر، تو ایسے شخص کے لیے جواز کا پہلو نکلتا ہے. لیکن مطلقاً صرف اس نیت سے کہ تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، اس میں اچھی باتیں ہوں گی، اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، علم حاصل ہوگا، بالکل نہیں. قرآن پاک نے اور اللہ کی وحی نے، آخری وحی نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. اور قرآن اور حدیث، کتاب اللہ جو ہے وہ سابقہ کتب کی مہیمن اور محافظ ہے. مہیمن اور محافظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کا جو علم اس امت کے لیے بتانا ضروری تھا وہ علم اللہ نے بتا دیا، لہذا اب تورات و انجیل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے ہم کو نیا علم حاصل ہوگا. ہماری کتاب سابقہ تمام کتب کی ناسخ ہے، اور ہماری کتاب سابقہ تمام کتب کی مہیمن اور محافظ ہے. اس کی جو ضروری دعوت ہے وہ اس امت میں بتا دی گئی ہے اور موجود ہے، اس لیے قرآن و حدیث پڑھا جائے، اسی پر اکتفا کیا جائے. لیکن اگر دعوت کے میدان میں کوئی ایسے مناظرے کا ماحول ہے اور یہود و نصارہ پر اقامت حجت کی ضرورت ہے، تو ایسے داعی کو جو متقن ہو، کمزور نہ ہو بلکہ اس پر اتقان ہو اور علم ہو شریعت کا، مسلح ہو دلائل کے ساتھ، تو وہ اگر تورات کا یا انجیل کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ اس میں سے کچھ نقود اور نصوص ان پر پڑھ کر ان پر حجت قائم کریں. مثلا نبی آخر الزمان کو وہ نہیں مانتے، اور تورات میں لکھا ہوا ہے اس نبی کی نشانیاں، وہ پڑھ کر ان کو بتائے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے تورات پڑھی جا سکتی ہے، ان کو دکھائی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایک شخص تورات سے نبی علیہ السلام کی نشانیاں معلوم کرے اپنے فائدے کے لیے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے. لہذا ایک حجت قائم کرنے کے لیے تورات و انجیل کا مطالعہ، تاکہ ان پر حجت قائم ہو ایک مناظرے اور مجادلے کے میدان میں، اس حد تک ایک متقن دائی کے لیے جائز ہے، باقی عمومی حالات میں جائز نہیں ہے. واللہ اعلم.
ایک سیکنڈ کے لیے میں ایک منٹ کے لیے مائک بند کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ سوال کر لیجیے گا. عمر بھائی ذرا ایک منٹ رک جائے گا جب میں کہوں، تو اس کے بعد آپ حصہ لے لیجیے گا. جی
السلام علیکم. السلام، میری آواز آ رہی ہے؟ میرے دو سوال ہیں. السلام علیکم. ہیلو. میرے دو سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ حضرات، کچھ لوگ بہت کا آج پاکستان میں بہت وہ غزوہ ہند کی ذکر کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ایک آنے والی غزوہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حدیث تو ہے وہ صحیح، جو غزوہ ہوگا ہند میں تو تاریخ میں ہو بھی گیا، تو کیا ایسی کوئی اور حدیثیں ہیں جو اس کی تائید میں آتی ہیں کہ یہ جو غزوہ ہند ہونے والا ہے یہ واقعی مستقبل کی بات ہے؟ ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا، مگر کوئی ایسی کوئی روایت، کوئی اثر صحابی کی موجود ہے جس میں یہ بات ثابت کرتی ہو کہ یہ واقعی ہی مستقبل کے لیے ہے؟ جیسے وہ قسطنطنیہ کا فتح ہے نا، تو کچھ حدیثیں صاف بات کرتی ہیں کہ اس سے دجال سے بالکل قریب نکلیں گے، کب پہلے فتح ہوگا، جسے صاف بات ہو جاتی ہے کہ یہ مستقبل ہے. تو کچھ ایسی حدیثیں کیا ہیں کہ غزوہ ہند جو واقعی مستقبل کے لیے طرف اشارہ کرتی ہیں؟ صحیح. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیثوں میں ہمیں عمارت لینے سے منع کیا گیا ہے نا، عمارت لینے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی حکومت ڈھونڈے تو اس کو حکومت نہ دیجیے، مفہوم یہ ہے. مگر ایک روایت آتی ہے جو وہ کالے جھنڈوں کے بارے میں آخری زمانے میں نکلیں گے، ہے تو اس کے بارے میں کچھ اختلاف، کچھ محدثین نے صحیح کہا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے، مگر ایک میں ہے کہ وہ خیر مانگیں گے اور نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ، اگلا معاف کرے گا غلطی ہو کی تو، نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ وہ لے نہ لیں، ایسے کچھ حدیث ہے. تو ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ ہینگ مانگنے سے مراد حکومت ہے. تو کیا یہ اگر اس میں آپ کچھ اور جین ڈال سکتے ہیں ان دونوں روایتوں سوالوں کے بارے میں؟ جزاک اللہ خیر.
ہاں جو حدیث جس کا پہلے ذکر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی, اس پر علماء نے ضعف کا حکم لگایا ہے. تو اس لیے یعنی گو اس کی سند اتنی مجروح نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے اور اس کو استدلال کے لیے ہم پیش نہیں کر سکتے. تو چونکہ وہ حدیث ضعیف ہے تو لہذا اس احساس پر جو حکم بعض پوچھے گئے ہیں ان پر بات کرنا درست ہے, لیکن اساساً حدیث کی سند کمزور ہے اللہ عالم. اور جو بھائی نے سوال کیے ان پہلا غزوہ ہند کے بارے میں, تو یہ حدیثیں صحیح موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے غزوہ ہند کی خبر دی ہے. اب نبی علیہ السلام کی جو مستقبل کی خبریں ہیں ان کی دو قسمیں, ایک خبر وہ ہے جس کے زمانے کا نبی علیہ السلام خود تعین فرماتے ہیں کہ یہ فلاں وقت ہوگا, جیسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے الخلافۃ بعدی ثلاثون سنۃ کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہو. یہ مستقبل کی خبر ہے اور اس کے دور کا تعین بھی ہے کہ آپ کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ قائم رہی. اور علماء نے واقعتا حساب لگایا ہے اور 30 سال ہی خلافت رہی. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی بادشاہت کا دور آ گیا, وہ بھی قابل تعریف اور ممدوح دور ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے مستقبل کی وہ خبر ہے جس کے دور کے تعین آپ نے فرمایا. لیکن کچھ خبریں ایسی ہیں جس کے دور کا تعین نہیں ہے, جیسے میرے بعد 30 دجال ہوں گے, کب ہوں گے, کہاں ہوں گے, اس کی صراحت نہیں. اسی طرح یہ حدیث غزوہ ہند والی مستقبل کی خبر ہے, لیکن یہ کون سا غزوہ ہے خاص اس کی صراحت نہیں. لہذا ہندوستان میں اب تک بہت سے غزوے ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے آگے چل کر بہت سے ہوں, تو کسی خاص غزوے کا تعین ہم نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث فلاں غزوے اور منتخب ہوتی ہے. ہاں ایک ہم عموم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہندوستان کے غزوے کا اور اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ہندوازم پر لے لیں کہ جو شخص ہندوازم کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرے گا وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا. وہ غزوہ چاہے آج ہو یا ہو چکا ہو یا آئندہ ہونے والا ہو, اگر صحیح نیت کے ساتھ وہ میدان میں نکلتا ہے اس لیے کہ ہندوازم کا خاتمہ ہو جو دنیا میں بدترین ازم ہے اس کے خاتمے کے لیے, تو یقیناً اس اجر کا مستحق ہوگا. لیکن اس غزوے کو کسی خاص دور اور تاریخ پر منتبہ کرنا یہ درست نہیں, کیونکہ یہ انتباق کسی حدیث سے ثابت نہیں. اس لیے اس کو عموم پر اگر لے لیں کہ ہندوازم کے خاتمے کے لیے کوئی شخص اگر گھر سے نکلتا ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, نہ اپنی شہرت, نہ نمود و نمائش, اور نہ ہی اس اساس پر اپنی چودراہٹ کی جو ہے وہ دھاک قائم کرنا, بلکہ صرف اخلاص نیت سے ہندوازم کو ختم کرنا مقصود ہے, تو انشاءاللہ وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا واللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو یہ مانو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تو پھر میں سوال کروں گا انشاءاللہ تعالی, یہ لاسٹ سوال ہی ہے. تو دوسرا ابو ایمان بھائی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا ہم مستقبل میں بھی شیخ محترم کے دروس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ یا ایک بونس قسم کا آپ نے ہمیں دیا ہے, اس پر بھی تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا. تو شیخ محترم سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پالٹک پر بہت سارے لوگ جو ہیں یہ طنز بازی کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی منکرین حدیث جو لوگ ہیں یہ جماعت اہل حدیث سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو شیخ میں آپ سے یہ وضاحت طلب کرنا چاہوں گا کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو پہلا منکرین حدیث اٹھا تھا, جو ان کا سرغنہ تھا, اور آج تک پاکستان کے اندر یا برصغیر کے اندر جتنے منکرین حدیث ہیں کیا ان کا کبھی جماعت اہل حدیث سے تعلق رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں پہلے حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں اس کے بعد جناب یہ بالکل انکار کر جاتے ہیں. تو شیخ اس پہ ذرا وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیے گا, کیونکہ اس ان باتوں کا جو ہے وہ ہمیں بہت سا سامنا کرنا پڑتا اکثر لوگوں کے سامنے سے, اور اس میں آپ مرزا غلام قادیانی کو بھی شامل کر دیجئے گا, کیا اس کا کبھی تعلق رہا ہے جماعت اہل حدیث سے؟ تو شیخ مائک آپ کے لیے فری, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے آخر میں انکار حدیث کے تعلق سے, تو پہلی بات تو یہ کہ مرزا غلام قادیانی اہل حدیث نہیں تھا. ہم اس کو اس لیے اہل حدیث نہیں مانتے کہ اس نے تعلم علم علماء سے نہیں کیا. اہل حدیث وہ ہے جو منہج اہل حدیث ہو, اور منہج اہل حدیث وہ ہے جو علماء سے ملے, ان سے علم حاصل کرے, اس شفقہ کو استاد نہیں. تو یہ اس منہج سے خارج ہو گیا. اس نے خود کتابیں پڑھی, اپنی مرضی کا سمجھا, اور اپنی مرضی کا ایک ذہن بنا لیا, جیسے غلام قادیانی بھی اور غلام پرویز بھی جو منکر حدیث ہے, دونوں غلام دونوں ایسے ہیں کہ ان کا استاد کوئی نہیں, اور دونوں نے کتابوں کو پڑھا اور اپنی مرضی کا سمجھا اور اپنی مرضی کا عمل کیا, اور اسی پر ان کی تحریکیں چلتی رہیں. اور چونکہ عوام کا انعام ہے اور ہر لیڈر کو کوئی نہ کوئی حمایتی مل جاتا ہے, ان کو بھی بہت سے مل گئے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں پر عائد کرتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلق العنان ہوں اور شترے بے مہار ہوں, اور یہ ان کو وہیں سے ملتا ہے جہاں اہل حدیث ہوں گے, حدیث کی بات کریں گے وہاں پر عمل ہوگا, جہاں حدیث نہیں ہوگی وہاں بے عملی ہوگی. تو یہ اہل حدیث نہیں تھے. اچھا, بالفرض اگر کوئی شخص اہل حدیث تھا اور بعد میں وہ اس منہج کو چھوڑ گیا اور پرویدی ہو گیا, منکر حدیث ہو گیا, تو یہ مسلک اہل حدیث پر تعین نہیں. مسلک اہل حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے, کتاب و سنت کا نام ہے. وحی راہی کو چھوڑ کر کون سا حق کا راستہ آپ کو ملے گا؟ حق کا راستہ اللہ کی وحی ہے. اور میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے والے بعض صحابہ مرتد نہیں ہوئے؟ انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا, حالانکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے, ان کی جماعت میں شامل تھے, لیکن بعد میں انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا. کیا پیغمبر علیہ السلام کے دور میں منافقین نہیں تھے؟ تو پھر یہ طعن نبی علیہ السلام پر آئے گا, آپ کی جماعت پر آئے گا؟ ہرگز نہیں. یہ طعن انہیں پر ہے جو برگشتہ ہوئے اور جنہوں نے اس دین کو چھوڑا. اس قسم کی باتیں معیار نہیں ہیں. معیار خالق اور مالک کی وحی ہے. ہمارا سوال یہ کہ وحی الہی کو چھوڑ کر کہاں جاؤ؟ احد الحدیث وحی الہی کی پیروی کا نام, قرآن و حدیث کے تمسک کا نام. تو الحمدللہ یہ ہر دور میں موجود ہے اور باقی اور قائم اور دائم ہے. اگر کسی کو ہمارے منہج پر کوئی کسی قسم پر نقد کرنا ہے تو وہ جرح کرے قرآن پر یا حدیث پر. جو لوگ چھوڑ گئے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, یہ معاملہ ان کا ہے. اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا, مرتدین ہر دور میں ہوتے رہے, منافقین ہر دور میں موجود ہیں. تو یہ وجود کسی جماعت کی حقانیت کو سلب نہیں کرتا, بلکہ اگر ہم پر کسی نے جرح کرنی ہے تو وہ جرح کرے قرآن پر یا حدیث پر. ہمارا جو تقیہ ہے وہ کتاب و سنت پر ہے, اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں. ایک شخص آ رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں, ایک شخص پھر رہا ہے اور جا رہا ہے اس کا پھرنا ہمارے لیے دلیل نہیں. ہماری دلیل وحی الہی ہے, اسی پر جو شخص بات کرنا چاہے وہ کرے. اور جو آپ نے آخری بات پوچھی مستقل درس کی, تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہم نے قدر تفصیل سے جوابات دیے آپ کے سوالوں کے. کچھ سوالات تکفیر کے بارے میں تھے, کچھ طاغوت کے بارے میں تھے, کچھ حکام کے بارے میں تھے, لیکن آئندہ ان سوالوں کا اتنا جواب نہیں دیں گے ہم. ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ایسے موضوع پر ہم وقت ضائع نہ کریں. اور مطلب اگر آپ چاہیں کہ ایک مستقل سلسلہ جاری رہے تو کچھ عقائد کی کتابیں ہیں وہ شروع کر لی جائیں. اس وقت شرح السنہ امام بربہاری کی, اس کا متن اور اس کی شرح شیخ صاحب فوزان کا موجود ہے, اور بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں عقیدے کے تقریباً سارے مسائل, تکفیر کے مسائل بھی ہیں اور اسماء و صفات کی بحث بھی ہے, اور اس میں بہت سے امور جن کا عقیدے سے تعلق ہے, آخرت کا, قبر کا, دنیا کا, ان سب پر بحث ہے. تو اگر مستقل کتاب شروع کر لیں, متن شروع کر دیں اس کا, تو انشاءاللہ یہ علم نافع کا ذریعہ ہوگا. اور اس میں آپ کے ان سوالات کے اشکارات کے جواب بھی آ جائیں گے, ان پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. تو اگر مستقل سلسلہ ایک شروع کرنا چاہیں تو اتوار کو آدھے گھنٹے کا وقت ہم طے کر سکتے ہیں, کیونکہ مصروفیت اور بھی ہوتی ہے, اتوار کو بہت سے ہمارے دروس ہوتے ہیں, تو وقت نکال کر یہ وقت ہم دے سکتے ہیں. تو پھر ایک مثلا ہم پڑھ لیں, اس میں اعتقادی سارے مسائل انشاءاللہ آ جائیں گے اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تشفی ہوگی. تو یہ ایک چیز صورت ممکن ہے واللہ اعلم.
بارک اللہ فیک شیخ. بات یہ تھی کہ میں اب سنڈے تک ہوں اور اس کے بعد میں واپس جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مطلب کہ کوشش جیسے شیخ نے کہا ہے تو انشاءاللہ اس کو, بس یہ کہ شیخ کے پاس بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے اور جب شیخ نے کہا ہے اب انشاءاللہ شیخ پورا کریں گے. تو انشاءاللہ بس یہ کہ ہم لوگ شیخ کو بس تھوڑے تھوڑے دن بعد یاد دلاتے رہیں, اور بس یہ کہ بھائی کو شیخ کے جو بیٹے ہیں محترم انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اس کو کیری آن کریں گے اللہ نے چاہا تو. آپ کچھ بولنا چاہیں گے شیخ یا بس انشاءاللہ؟ عمر بھائی وہ جو روم کے ایڈمن ہے وہ کوئی آخری بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پلیز.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور ماشاء اللہ آپ کو آپ کا یہ آنا اور دین کا کام کرنا اللہ اس کو قبول فرمائے, آمین. شیخ صاحب پچھلی بار اللہ نے آپ کو توفیق دی تھی تو الحمدللہ آپ نے وہ کتاب جو محسن الباد کی شرح تھی قطف الجن الدانی اس پر آپ نے تھوڑا شرح کی تھی اس روم میں, تو بہرحال آپ ابو یمان بھائی سے بھی مشورہ انشاءاللہ کر لیں جو بھی بہتر ہے, جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی ریکارڈنگ اللہ کے فضل سے وہ جو درس تھے آپ کے وہ الحمدللہ موجود ہیں, تو اس کے علاوہ بھی جو بہتر آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس کے متعلق ہم کر لیں گے. آپ کو بہتر, آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کی کیا ضرورات ہیں اور کس مسئلے پر درس دیے جائیں, تو انشاءاللہ اس پر پھر ہم آپ سے بعد میں بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے. میں مائک چھوڑتا ہوں, بارک اللہ فیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ, الحمدللہ ہم آپ کے درس سے مستفید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شرح صدر عطا فرمایا ہے آپ نے بڑے واضح جواب دیے ہیں الحمدللہ. جو ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں سب پوری دنیا سے آن لائن ہیں وہ بھی انشاءاللہ مستفید ہوئے ہوں گے شیخ کے جوابات سے. تو شیخ کے محترم میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا, آپ نے بڑا اچھا سجیشن دیا ہے کہ آپ سنڈے کے دن جو ہے وہ ٹائم نکال کے درس دیا کریں گے. تو شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد ہے, اگر آپ چاہیں تو اس پہ بھی آپ ہمیں درس دے سکتے ہیں تاکہ ہم, شارٹ چھوٹی کتاب ہے بڑی نہیں ہے, تو اگر آپ چاہیں, باقی عمر بھائی بھی مشورہ کر لیتے ہیں ساتھیوں سے کہ جیسے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے شیخ, آپ جس پہ چاہیں ہمیں درس دے سکتے ہیں اور ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں آپ کے دروس سے اور آپ کے علم سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو شیخ ہو چکا ہے تو آپ آرام فرما سکتے ہیں, باقی ان شاء اللہ تعالیٰ رابطہ رہے گا عمر بھائی کا. ابو ایمان بھائی انشاءاللہ تعالی جب تک موجود ہیں آپ وہ انتظام کر تاکہ سنڈے کو جو ہے وہ درس جو ہے وہ باقاعدگی سے ہوا کرے. ٹائمنگ بھی شیخ آپ ہمیں بتا دیں کہ کس ٹائم پہ آپ درس دیا کریں گے, کیا یہی ٹائم ہوگا جو اس وقت ہے یا کوئی اور اگر آپ ٹائم جو آپ کے پاس ہو وہ بتا دیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مائک آپ کے لیے. السلام علیکم.
شیخ نے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ نے کہا کہ سلمان بھائی آپ کی بات بھی صحیح تھی لیکن عقیدہ جو ہے وہ پہلے آتا, اور سچی بات یہ کہ یہ جو دونوں کتابوں کے جیسے عمر بھائی نے پہلے نام لیا اور اس کے بعد شرح سنہ یا قطف الجنہ کے بارے میں, تو وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اہل حدیث ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کو نہیں معلوم ہوتی. توحید کے بہت سے مسائل ہم لوگ کو نہیں معلوم ہوتے, ہم لوگ خیال میں ہوتا ہے کہ وہ, لیکن جب انہوں نے شرح لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا, تو بہتر ہے کہ شیخ کا کہنا یہی ہے کہ عقائد کی کتاب میں سے کوئی ان دونوں میں سے یعنی کہ شرح سنہ یا قطف الجنہ کے بارے میں جو اس کی شرح عبد المحسن عباد حافظ اللہ نے جو کی ہے ان میں سے کوئی انشاءاللہ اور سنڈے سے اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو میں اس سے پہلے بھائی عمر بھائی کو بتا دوں شیخ سے مشورہ کر کے کہ اور ٹائم ہوگا اللہ نے چاہا تو یہی یعنی کہ پاکستانی ٹائم 11 بجے اور اس لیے کہ اس سے پہلے یہ نیک کوئی اور استعمال کرتا ہے سویڈن میں جو درس دیتا ہے ایک بھائی مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور وہ درس دیتے ہیں تو اس سے پہلے یہ نیک اس میں ہوتا ہے تو اور پلیز کوئی بھائی اس نیک کو پی ایم وغیرہ نہیں کرے اوکے ماشاء اللہ اور بھی نیکس ہیں اوکے الحمد للہ چلیں ٹھیک ہے تو اگر بلکہ شیخ کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس ٹائم وہ فارغ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے بھی بولا تھا مطلب کہ یہ رات کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس وقت فارغ ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوئی اور ٹائم کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ دوسرا نکلے لیں گے اللہ نے چاہ تو جی عمر بھائی اب اس کا کیا سلسلہ ہے شیخ کا کہنا ہے کہ وہ اگر کراچی سے باہر اور وہ بہت زیادہ باہر ہوتے ہیں ماشاء اللہ ابھی ہی تھوڑے دن میں ہر وقت کراچی سے باہر ہی ہوتے ہیں تو اب اس کا کیا سلسلہ ہے کیا وہ موبائل سے کریں گے یا اگر لیپ ٹاپ کا یا کیا چکر ہوگا اس لیے کہ اگر لیپ ٹاپ ہوگا بھی تو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہوتی ہر جگہ یہ بات صحیح ہے جی کوئی عمر بھائی آئیں گے یا جو آ کے اس بات کا اگر سوال کا جواب دے سکیں اس لیے کہ شیخ کو کافی دیر ہو گئی نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
جی علیکم ابو یمان بھائی میں ایسے کرتا ہوں انشاءاللہ آپ نے جو بھائی ہیں آئی آر سی سینٹر اسلامک سینٹر راولپنڈی میں ان سے مشورہ کرتا ہوں شاید اس کا کوئی حل ہوگا شاید وائرلیس سسٹم شیخ صاحب استعمال کر سکیں گے تو میں ایسے کرتا ہوں انشاءاللہ ان بھائیوں سے رابطہ کر کے مزید معلومات کرنے کے بعد میں شیخ صاحب کو فون کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ کون سا آسان طریقہ رہے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب کا یہ سلسلہ ہر سنڈے کو ہو انشاءاللہ اس میں سب ساتھی جس طریقے سے آج ماشاء اللہ جس طریقے سے انہوں نے حصہ لیا اسی طریقے سے وہ ہر سنڈے کو حصہ لیں تو ہم نہیں چاہتے کہ انشاءاللہ یہ کسی وجہ سے رکے تو بہرحال ان ساتھیوں سے رابطہ کرنے کے بعد انشاءاللہ میں شیخ صاحب کو اور آپ سے بھی انشاءاللہ رابطہ کر کے آپ دونوں کو بتا دوں گا کہ کون سا انشاءاللہ طریقہ انشاءاللہ بہتر رہے گا اگر آخری ہماری یہی چوائس ہوگی کہ اگر وائرلیس سسٹم کا کوئی بندوبست نہ بن سکا تو پھر ہم انشاءاللہ فون پر کریں گے لیکن بہتر ہوگا کہ اگر وائرلیس پہ کیا جائے کیونکہ اس کی آواز زیادہ مناسب اور آسان رہتی ہے تو بارک اللہ فیکم شیخ صاحب پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یقیناً آپ کی آواز سن کر دل کو سکون ملا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے اللہ آپ کو مزید توفیق کرنے کی توفیق دے آمین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر عمر بھائی آپ نے مسئلہ جو ہے وہ حل کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزاک خیر دے اور آپ ضرور بات کیجیے شیخ محترم جو آپ چاہیں جس کتاب کا آپ درس سٹارٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے شیخ محترم ہم تو استفادہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے تو ٹھیک ہے شیخ آپ ابھی آپ آرام فرمائیں اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے تو ٹائمنگ جو ہے یہی ہے تمام بھائی نوٹ کر لیں کہ یہی ٹائم ہوگا انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم سنڈے کے دن جو ہے وہ درس ہوا کرے گا شیخ محترم کا اور انشاءاللہ تعالی اگلے ویک کو جب آپ سب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی طے ہو چکا ہوگا کہ کون سی کتاب جو ہے وہ سٹارٹ کی جا رہی ہے وقت یہی ہے بھائی اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا ٹائم ہوا ہے اور ہمارے پاس کیا ٹائم ہے مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس تو 8:45 ہوئے ہیں اور پتہ نہیں باقی جگہ پہ کیا ٹائم ہوا ہے وہ آپ خود نوٹ کر لیں اپنے پہ ٹائم تو 11 PM پاک ٹائم ہے تو ٹھیک ہے وہ یمان بھائی آپ آرام کیجیے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر ادا کرو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فائدہ مند سود مند جو ہے وہ درس ہوا ہے اور الحمدللہ ساتھیوں کو جو ہے وہ اپنے اپنے سوالات کے جواب بھی ملے ہیں سعید الفراب بھائی بڑے خوش ہوئے ہیں دوسرے بھائی بھی جن کو جو ہے نا وہ اپنے جوابات ملے ہیں وہ سب ماشاءاللہ خوش و خرم ہیں تو شیخ محترم اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا علم اور مرتبہ اور بلند کرے اللہ تعالیٰ ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو باقی ساتھی جو اس کام میں شامل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے تو مائک آپ کے لیے فری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی کسی نے آگے پیچھے لکھا تھا کہ میں کب ارینج کر سکتا ہوں میں ارینج نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اس سے پہلے انشاءاللہ جو وہ ہو سکا وہ میں شیخ کے بیٹے کو سمجھا دوں گا کہ جو پیلٹاپ کے وہ جو سلسلے ہیں اس طرح اور سنڈے کو میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ شیخ سے آپ انشاءاللہ جو عمر بھائی نے کہا تھا آخری کلمات تو وہ انشاءاللہ کہیں گے شیخ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری کلمہ یہ ہے کہ میں خود بہت خوش ہوا ساتھیوں کا جو ذوق اور شوق اور جذبہ ہے اور علم نافع حاصل کرنے کی جو سجو ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس لگن کو قائم رکھے اور اللہ رب العزت اس شوق کو اور بڑھائے. جس حدیث ہم نے بات شروع کی تھی, نبر اللہ عمر سامع مقالتی فحفظہ ثم اداها كما سمعها, اس حدیث کا مصداق اللہ بنا دے اور جو پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ تعلق ہمارا جوڑ دے کہ ہمیں شوق و سماع حدیث کا, ہمیں شوق و حفظ حدیث کا, ہمیں شوق و فہم حدیث کا, اور ہمیں شوق و ادائے حدیث کا آگے پہنچانے کا. اللہ پاک ہمیں یہ سب عطا فرما دے, اور اللہ یہ محبت جو سلفی عقیدے کی بنیاد پر ہے اس کو قائم اور دائم رکھے. اور کلمہ اخیرہ وہی جو مسنون ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید الفرح بھائی ابھی میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں شیخ